الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا حد له ولا ولد له ولا بالد له صمدي وحدي أزلي أبدي سرمدي لا زوال لك ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ووكيلنا وشفيعنا وشهيدنا وسميعنا وبصيرنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كفى بينا وما خلا أبا بكر فإن عندنا يدا يكافيه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لأتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ آپ کی بارگاہ معلیٰ میں سراپا تحیت درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر مقاصد و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. فرزندان گرامی، دوران خطبہ آپ حضرات نے دسویں پارے کی مشہور آیت کریمہ کو سماعت کرنے کے ساتھ ہی اس بات کا ادراک کر لیا ہوگا کہ آج کس عظیم ہستی سے متعلق ہم نے گفتگو کرنی ہے. کل کا درس تو صحابہ اکرام علیہ رضوان سے متعلق عمومی بحث پر تھا اور صحابہ اکرام علیہ رضوان سے متعلق کیسا عقیدہ رکھنا ہے، اہل سنت کی کیا روش ہے اور ہمیں کیا روش رکھنی چاہیے، اس پر درس گزرا. آج اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے افضل ترین ہے. میں نے پہلے عرض کیا آپ کے سامنے کہ فضیلت اور عظمت یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب سے مرحمت کی جاتی ہے. کوئی سرکار سے ہٹ جائے تو فضیلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو سرکار سے جس قدر قریب ہوگا اور جو سرکار سے دور ہے اس کے مقابلے میں اس کی فضیلت ہوگی. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی تمام تر رحمتیں، برکتیں، فضیلت کے درجات اپنے محبوب کے پہلو میں رکھے ہیں. جو محبوب سے جس قدر قریب ہوتا ہے اس کا درجہ امت میں اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے. عمومی طور پر اگر دیکھیں تو وہ طبقہ، وہ حضرات ساری امت میں افضل ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سچی آنکھوں سے دیکھا. یا آپ کی نشست اختیار فرمائی چاہے وہ ایک لحظے کے لیے ہو, پھر اسی پر ان کا خاتمہ ہوا. اب یہ تو عمومی گروہ صحابہ کرام کا ہے, پھر اس میں جس کو جتنا قرب ہمارے مقابلے میں, تو وہ افضل اس اعتبار سے ہے کہ انہیں سرکار کے مشاہدے کا قرب ملا, اور پھر ان کے اندر بھی درجات اور فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ جو جتنا سرکار کے قریب ہوا وہ پھر گروہ صحابہ میں ایک دوسرے سے افضل ہوتے چلے گئے. کیونکہ اللہ رب العزت نے عزت اور درجات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں رکھا ہے کہ جو میرے آقا کی جس قدر قریب ہوتا ہے اس کا درجہ جو اتنا قریب نہیں اس سے بلند ہوتا چلا جاتا ہے. اہل سنت و جماعت سارے صحابہ کے لیے جزوی فضیلت کے قائل ہیں. ہر صحابی اپنی فضیلت کے اندر, اپنی جزوی فضیلت کے اندر اپنے سے غیر پر ممتاز ہے. سیدنا صدیق اکبر قرب ولایت میں, قرب خلافت میں, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ رب العزت نے احکامات اتارے ہیں اس کی پاسداری میں آپ کو انتہائی قرب تھا. تو یہ آپ کا خاصہ ہے, یہ خاصہ کسی اور صحابی کو نہیں ملا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے شفقت اور اصلاح لینے میں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد جاننے میں خصوصیت تھی, تو یہ آپ کی جزوی فضیلت ہے جو کسی اور کو نہیں ملی. سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے رشتے کی جو نسبت ہے یہ کسی اور صحابی کو نہیں ملی, تو یہ آپ کی جزوی فضیلت ہے. اور مولانا کائنات کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہونے کی حیثیت سے اور سیدہ کے محرم پاک میں آپ کا درجہ ہونے کی حیثیت سے یہ آپ کی وہ جزوی فضیلت ہے جو کسی اور صحابی کو نصیب نہیں ہوئی. اور ہماری مائیں ام المومنین, امہات المومنین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات, ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ اور بیوی اور سرکار کے حریم ناز میں دخل ہونے کے اعتبار سے وہ جزوی فضیلت حاصل ہوئی جو کسی صحابی کو نصیب نہیں ہوئی. وہ اپنی بارگاہ میں گویا کا مختص ہے. لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الفاطمہ تو بزغت منی, کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, تو اس خصوصیت میں نہ حضرت ابو بکر آپ کی فضیلت کا مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ حضرت عمر آپ کی فضیلت کا مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ ہی مولا علی آپ کی فضیلت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور ہر قرب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پانے والے کو ایک ایک جزوی فضیلت دی ہے, اور وہ اپنی اس جزوی فضیلت کے اندر, چونکہ فضیلت تعریف ہے, تعریف کے اندر انفرادیت ہوتی ہے, اجتماعیت نہیں ہوتی, تو وہ اپنی جزوی فضیلت کے اندر ایسی انفرادی حیثیت رکھتا ہے, ایسی جانے اور مانے حیثیت رکھتا ہے کہ یہ صفات نہ کسی کو ملے ہیں اور نہ اس کی فضیلت کے اندر کوئی دوسرا داخل ہو سکتا ہے. اور یہ سارے فضیلت کے سر چشمے بہ رہے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین سے, کہ جو جس قدر میرے آقا کے قریب ہو رہا ہے, جس حیثیت سے ہو رعہا ہے, جس زاویے سے ہو رعہا ہے شعبہ زندگی کے, وہ زندگی کے اس شعبے میں اپنی ایک فضیلت رکھ رہا ہے اور وہ فضیلت کسی دوسرے کو نہیں مل رہی. لیکن یہ بھی ایک عظیم حقیقت ہے کہ جو مرتبہ, جو درجہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا اپنے محبوب کے حریم ناز اور قرب خاص سے, وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. کل کی تقریر میں بھی سیدنا صدیق اکبر پر کچھ کلام ہوا. آج میں چاہتا ہوں کہ جناب قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص عنایات کے ذریعے مختصر کا کلام ہو, تاکہ پھر کل کی تقریر کے لیے بھی معاملات رکھے جائیں اور تمام معاملات کو دیکھا جائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے قبل بھی ایک محتشم باوقار پاکیزہ شخصیت کے مالک تھے. زمان جاہلیت میں بھی آپ پر کبھی شراب کا الزام نہیں لگا، کبھی جوئے کا الزام نہیں لگا، کبھی آپ پر زنا کی تہمتیں نہیں لگائی گئی، اس لیے کہ آپ کا وہ دور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام حق کو قبول کرنے سے پہلے کا گزرا ہے، وہ دور بھی انتہائی پارسائی والا گزرا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا باطن انتہائی صاف تھا، اس کو نسبت کی ضرورت تھی. وہ گویا کہ خمیرہ اصل میں ایک خشک لکڑی کے معنی تھا کہ جس میں صرف خدا کے عشق اور محبت کی چنگاری لگانے کی ضرورت تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطاہنہ کے واقعات میں یہ تواتر سے بات ملتی ہے کہ جب آپ ایام تفلی میں بچپنے کی حالت کے اندر آپ کے والد گرامی آپ کو لے کر سنم کڈے میں پہنچے، بت خانے میں پہنچے، ایک مندر میں پہنچے، وہاں پر آپ کو کھڑا کر کے کہا کہ اسے سجدہ کرو، اس کی تعظیم کرو، یہ پتھر کی جو مورتی ہے یہ تمہارا معبود ہے، یہ تمہارا خدا ہے. آپ کے والد گرامی ابو قحافہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا نام عثمان ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی عنایات ان کے اوپر رہی، لیکن جب تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہ فرمایا تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ بہت معمر شخصیت کے مالک تھے، بڑی عمر تھی ان کی. تو آپ نے بھی تاریخ میں پڑھ رکھا ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو جوان شخصیات جب کسی بات پر مستمع ہوتی ہے تو معمر حضرات انسان کا ایک تقاضا ہے، اس پر فطرتی طور پر وہ نعرے بازیاں یا جناب جملے کستے ہیں. تو ان سب لوگوں نے اسلام کو باغیچہ اطفال بچوں کا کھلونا سمجھا، لیکن آپ ایسی نبوت کا دعویٰ ہو گئی، یہ معاملات ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر کے والد جن کا نام عثمان اور ان کی کنی ابو قحافہ ہے، یہ فتح مکہ تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن جب اسلام کی سرحدیں اتنی آگے بڑھ گئی کہ مکہ فتح ہو گیا تو فتح مکہ کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو خود آپ کے بارے میں گرانی حضرت ابو قحافہ نے کہا کہ مجھے سرکار کے دربار میں لے جاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. سیاح میں موجود ہے روایت ساری کہ سیدنا صدیق اکبر جب اپنے بارے میں گرانی کو لے کر سرکار کے دربار میں پہنچتے تو فتح فرماتے ہیں ابو بکر مجھے وہاں پر بلا لیتے، اپنے معمر والد کا تم نے تکلیف کیوں نہیں؟ اور سرکار علیہ السلام نے جہاں پر آپ تشریف فرما دے وہاں سے ہٹ کر وہاں پر ان کو بٹھایا اور خود دوسری جہاں پر بیٹھ گئے اور ان کو گویا کہ زیور اسلام سے وابستہ فرما دیا. لیکن سیدنا صدیق اکبر کی والدہ یہ مہاجرین میں سے ہیں اور یہ سابقون القدوم میں سے ہیں. آپ کے والد گرامی نے تو اسلام فتح مکہ کے بعد قبول کیا تھا، لیکن آپ کی والدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ سلمہ نے اس وقت ہی اسلام قبول کر لیا تھا کہ جس وقت نبی کریم علیہ السلام کو سلام کی طرف سے عام تبلیغ کی اجازت نہیں تھی. مشکل سے 30 سے 35 افراد مسلمان ہوئے تھے اور اس میں مسلمان ہونے والوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ بھی تھی. اور جس جہد سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو فضیلت ہے، یہ فضیلت سے کسی اور صحابی کو ملی نہیں تھی. آپ خود بھی مومن، آپ کی اولاد مومنین میں سے، آپ کے پوتے مومنین میں سے، اور آپ کے والدین گویا کہ مومنین میں سے، مراد یہ کہ صحابہ میں سے، یعنی آپ کے والدین کو بھی جو آپ کی پہلی پشت ہے ان کو بھی صحابہ کی صحابیت کا شرف نصیب ہوا، آپ کو بھی صحابیت کا شرف نصیب ہوا، آپ کے والدین کو بھی صحابیت کا شرف نصیب ہوا. ایک روایت کے مطابق کہ جناب آپ کے والدین کو صحابہ کا شرف نصیب ہوا، آپ کو صحابیت کا شرف نصیب ہوا، آپ کی اولاد کو صحابیت کا شرف نصیب ہوا، اور آپ کے نواسے اور نواسوں کو بھی گویا کہ صحابیت کا شرف نصیب ہوا. یعنی آپ کی چار پشتیں صحابہ ہیں، آپ چار پشتوں سے صحابیت کے شرف رکھتے ہیں. یہ خصوصیت آپ کو کسی صحابی میں نظر نہیں آئے گی، یہ خصوصیت آپ کو کسی صحابی کے اندر نظر نہیں آئے گی کہ دیکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے والد عثمان یہ بھی مسلمان ہوئے, آپ کی والدہ سلمہ یہ بھی مسلمان ہوئی, آپ مسلمانوں کے امام ہوئے, آپ کے سارے بچے مسلمان ہوئے, جس میں سے جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کی ماں شریف بہن سیدہ عاصمہ بنت ابی بکر جو عمر میں آپ سے بڑی تھی, آپ کے ماں شریف بھائی عبد الرحمن اور محمد وہ بھی مسلمان ہوئے, اور حضرت عاصمہ بنت ابی بکر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر جو صحابی رسول ہیں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نواسے ہیں, اور یہ بہت عظیم شخصیت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا وقت قریب آیا تو یہ آخری لمحات کے وقت سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھا, ان کے ہاتھ میں مسواک تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک سے بڑی محبت تھی, یوں سمجھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پاکی سے محبت تھی, پاک صاف رہنا آپ کو پسند تھا, اور اللہ رب العزت کی پاک صاف کو پسند کرتا ہے. نہانا بھی گندا رہنا بدبو جسم سے آئے اس کو شریعت کا جامع دینا یہ بے وقوفی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وضو میں تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم دیا, غسل میں تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم دیا, کپڑوں کپڑے اور برتن اور تمام چیزوں کی تفصیل کا حکم دیا. کیوں کہ اسلام جو ہے رب کریم جو ہے وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. گندگی کو اسلام کا نام دے دینا, دیوانگی کا نام دے دینا, یہ ولایت کا نام دے دینا, یہ پاگلوں کا مذہب ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, اسلام اس کی اجازت نہیں. منہ گندا ہے, منہ کی صفائی نہیں ہوتی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں یہ فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت پر شاخ نہ گزرتا تو میں ان پر وشواس کرنا فرض کر لیتا. صحیح بخاری موجود ہے, سیاب جگہ جگہ موجود ہے, یعنی میرا آقا جس کو چاہے فرض کر دے. فرمایا کہ میری امت کی مشقت کے بعد میں وہ نہ کر سکے, ان سے کوتاہی ہو اور وہ عذاب کا شکار نہ ہو جائے تو میں اپنی امت پر حریص ہوں. میری امت کی رخصت میرے سامنے ملحوظ رہی جس کی بنا پر میں نے وشواس کرنے سے گویا کہ اپنی امت پر فرض قرار نہیں دیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان اپنے نماز کے وقت وشواس ضرور کرے, مراد یہ کہ اپنے منہ کو صاف رکھے تاکہ جب مسلمان آپس سے ملے تو کوئی ایسی فضا طبیعت اور بشری تقاضے کے اعتبار سے وفا نہ ہو کہ ایک دوسرے کے دل کی خرابیاں پیدا ہو. اس لیے ہمارے بعض علماء نے سنت مسواک تو یہی ہے کہ لکڑی سے کیا جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن مطلقاً منہ کی صفائی کے لیے کہ کسی مسلمان کو اس کی سے ضرر نہ پہنچے, نماز کے اندر فرشتوں کو ضرر نہ پہنچے, منہ کی صفائی رکھے چاہے وہ ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے رکھے, وہ چیزیں کہ جس میں جناب حرام چیزوں کی اجزاء شامل نہ ہو یا کوئی اور چیز ایسی ہو کہ جس میں کوئی غیر شرعی اجزاء یا غیر شرعی جانوروں سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ شامل نہ ہو, تو اگر وہ اس کو ادا کرے تو یقین رب کریم منہ کی صفائی کے تحت اسے وشواس کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن سنت یہ ہے کہ جناب لکڑی کے ساتھ وشواس کی جائے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کی بڑی محبت تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر جب داخل ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھولی میں سرکار کا سر تھا. سرکار کی رفیق کے اعلیٰ کی صدایں بلند کر رہے ہیں, فرمائے کہ میں اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف چلا, رسول اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے, اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف جا رہا ہے, لیکن رحل جو چیز قرار دی جا رہی ہے وہ میری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی ہے. یہ مقام ہے ام المؤمنین کا, یہ مقام ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور رسول جس سے راضی گزر گئے کہ ان کی رانی کی رضا کی بات نہیں کر رہی ہم نے, رسول کی رضا کو دیکھنا ہے. کس کو دیکھنا ہے؟ رسول کی رضا. روایت میں موجود ہے کہ جناب مسواک کو جب سرکار نے دیکھا تو میری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ مجھے مسواک پہنچاؤ. سیدہ عائشہ نے اپنے بھانجے سے کہا کہ یہ مجھے دے دو. وہ جب انہوں نے دیا تو سرکار کو پیش کیا تو سرکار نے اشارہ کیا کہ مجھ پر بخار کی سختی ہے اور میں دانتوں سے اسے چبا نہیں سکتا. ام المؤمنین میری ماں کی طرف اشارہ کیا, فرمایا کہ اس کو چبا کر دو. بولے سبحان اللہ. میری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسواک کو چبایا, اور چبانے کے بعد نہیں کہ دھو دیا اس کو, بلکہ چبانے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ میرے منہ میں داخل کرو, میرے منہ میں داخل کرو.
اور ام المؤمنین رضی اللہ عنہا آپ کے بندان مبارک پر گویا کہ مسواک کرتی, اور اسی حالت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے رحلت فرمائی ہے. اور علماء نے لکھا کہ سیدہ صدیقہ کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے کلام کر رہے ہیں اور یہ روح رب کے حوالے کر رہے ہیں اور پھر رفیق اعلیٰ کے ترانے یاد فرما رہے ہیں, اس وقت آپ کے منہ میں اگر کوئی غذا ہے یا تو دودھ ہے یا میری ماں کا لحاظ موجود ہے. یہ سید صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ہے, یہ آپ کی پاکیزگی ہے. اب یہ رتبہ سیدہ فاطمہ کو بھی نہیں ملا, یہ رتبہ جو ہے یہ رتبہ نہ سیدہ فاطمہ کو ملا, یہ رتبہ نہ کسی اور ازواج مطہرات کو ملا. میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جس کو دربار مصطفیٰ سے جتنا قرب مل جائے گا وہ اس جزوی فضیلت کے اندر ممتاز ہو جائے گا, وہ جزوی فضیلت کے اندر ممتاز ہو جائے گا. اور ازواج مطہرات کو دو شرط ہیں ممتاز ہونے پر سیدہ فاطمہ پر, وہ کیا ہے؟ جو سیدہ خود قبول کرتی ہے تو ہمیں بیان کرنے میں کیا ہے, اور قرآن بھی کہتا ہے ان کی تو فضیلت یہ ہے کہ وہ نبی کی بیویاں ہیں اور ساری امت کی ماں ہے, اور یہ فضیلت سیدہ فاطمہ کے پاس نہیں ہے, یہ فضیلت سیدہ فاطمہ کے پاس نہیں ہے. ازواج مطہرات امہات المؤمنین اس فضیلت پر وہ ایک سیدہ سے افضل ہے, اور جو سیدہ کی فضیلت ہے تو ساری کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. جو سیدہ کی فضیلت ہے تو ساری کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور اہل سنت ہے, ایک طرف خارجیوں کی طرح کھینچ کے نہ چلے جائے اور ایک طرف بنانے میں نہ لگ جائے. خدا نے جس کو جو مقام دیا ہے اس کو قبول کیا جائے, اس لیے کہ سارا مقام بٹ رہا ہے دربار مصطفیٰ سے, جس کو میرے آقا نے جتنا قرب دے دیا ہم غلام ہر اس قرب کے تحت اس کو اپنا آقا مانتے ہیں. بیان کر رہا تھا کہ یہ بھی ایک فضیلت میرے دوستو, میری آواز تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ طبیعت کے تقاضے کے تحت میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک آواز سہل انداز میں پہنچاؤں, کیونکہ خالی یہ تقریر نہیں خارجی طور پر بھی تقریروں کے باہر ہے. اب یہاں سے پانی ہونا ہے, پھر کل دوپہر میں پھر درد دینا ہے, رات کو پھر ایک نشست کا وعدہ کیا ہے یہاں آنے سے پہلے, دیکھیے اگر وہ رخصت مجھے دے دیں تو پھر تقریر جلدی انشاءاللہ ہو جائے, لیکن اگر آپ کی دعا رہی تو انشاءاللہ سارے جلدی ہو جائیں گے. توجہ فرمائیے, یہ فضیلت حضرت سیدہ صدیق اکبر کی ہے کہ چار پشتے مومنی نہیں صحابیت کے شرف رکھتے ہیں, کہ وہ صحابہ میں ان کا شمار ہوا ہے. یہ فضیلت آپ کو کسی اور صحابی کے اندر نظر نہیں آئے گی تو اس جہد سے حضرت سیدہ صدیق اکبر کے اندر موجود ہے. تو آپ کے بارے میں آپ کو لے کر گئے جب آپ چھوٹے تھے بتخانے کے اندر, اور آپ کو کہا کہ یہ تیرے معبود ہے, اور یہ کہہ کر لوٹ گئے. اب آپ کے اندر دیکھیے مادہ شمولیت اور خدا کی رضا کا جوہر کس طرح سے لگا ہے, جس کا اظہار اللہ رب العزت ان تعمیرات سے فرما رہا ہے. آپ نے بت کو دیکھا اور مطلقاً آپ کوئی متاثر نہ ہوئے, اور نہ کوئی آپ نے اس پر گویا کہ تعجب کے جملے اس کی شان میں ذکر فرمائے, بلکہ جب آپ نے اس کو دیکھا تو بچپنے کی حالت میں اللہ نے آپ کو معرفت کے شعور عطا فرمایا ہے کہ خدا کے سوا کیا ہوتے ہیں. جو انبیاء کرام کے نتائج سے امت کے اندر اڑھیلا جاتا ہے, انبیاء کرام کی شان سے ان کے مقربین کے اندر دیا جاتا ہے, جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بچپن کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے. تو یہ پاکیزہ طبیعتیں کہ جنہیں کسی کی صلاح کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی نظر میں اس کا انتخاب فرمایا تھا, یعنی باطن بالکل پاک اور صاف تھا, صرف سر پر تاجے صحابی بچنے کی دیر تھی, حسن بالکل تیار تھا, یہ بس صرف سر پر صحابیت کا تاج رکھنے کی دیر تھی. اب آپ دیکھیں بچپنے کی حالت میں بچے کو کوئی شعور نہیں ہوتا ہے, جس طرف لگا دو بچہ لگ جاتا ہے, لیکن آپ کو بچپنے کی حالت میں اتنے حساس مسئلے پر خدا نے ان کی معرفت عطا فرمائی کہ آپ نے اسے سجدہ نہیں کیا بلکہ اس کے چہرے کو ٹکنے لگے اور اس کو سوالات کرنا شروع کر دیا. اور ماں اگر تو خدا ہے تو تو یقیناً میری باتوں کو سن بھی رہا ہوگا, مجھے دیکھ بھی رہا ہوگا, تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, تو مجھے مطمئن کر دے, میں تجھے سجدہ کر دوں گا. سوال یہ ہے, اب تنہا گفتگو ہو رہی ہے, دار اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد یہ واقعہ خود آپ نے بیان فرمایا جو روایت کے طور پر اسلام کی تاریخ میں آیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانے کو دے, اس نے کوئی آواز نہیں کی. میں نے تین دفعہ یہ بات پوچھی کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانے کو دے, میں پیاسا ہوں مجھے پینے کو دے, میرے جسم پر کپڑے نہیں, مجھے پہننے کو دے. تو کہا کہ جناب بدھ نے مطلقاً جیب اجنبی نہ ہوا, وہ پتھر کا بچہ پتھر ہی رہا. کہا میں نے آخر میں اس سے پوچھا کہ دیکھ اب میں نے پتھر اٹھایا ہے, نہیں تو حضرت ابراہیم نے کلاڑا اٹھایا تھا. حضرت ابراہیم نے توڑ پھوڑ تو بری بات ہے, لیکن جہاں توڑ پھوڑ کرنا چاہیے وہاں نہ کی جائے تو گناہ ہے, اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں کی جائے تو گناہ ہے, اور جہاں کرنا ہے توڑ پھوڑ وہاں توڑ پھوڑ کرنا خدا پر راضی کرتا ہے. تو میں پہلے عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ کہیں پر شدت گناہ ہے, کہیں پر نرمی گناہ ہے. یہ مطلقاً ایسا صوفی بات سفا بن جانا کہ نہیں جناب کسی کو کچھ نہ کہو. میں نے کہا تو ابراہیم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے, ابراہیم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے, تو دین حنیفی ہٹا ہوا ہے, تجھے دین کی روح ہی نہیں ملی ہے. تو کہتا کسی کو کچھ نہ بولو, کسی کے متعلق کوئی شدت نہ رکھو. اور میں نے کہا جس سے خدا شدت رکھے گا اس سے تجھے رکھنی پڑے گی, اور جس سے خدا رحم کرے گا اس سے تجھے محبت کرنی پڑے گی. حضرت ابراہیم نے کلہاڑے سے اس کا سر کاٹا تھا, آپ نے پتھر اٹھایا اور فرمایا کہ دیکھ تو نے نہ پینے کی بات کی, نہ کھانے کی بات کی, نہ کپڑے کی بات کی, اب میں تجھے پتھر دکھاتا ہوں اور تو بچنے کی فکر کر. اور آپ نے پتھر اٹھا کر مارا تو اس کے سر پر لگا اور سر اس کا دھڑام سے زمین پر آ کر گر گیا. آپ نے فرمایا یہ بحث اور یہ جوش اور جذبے کی آواز جب باہر نکلی تو آپ کے والد گرامی کسی سے گفتگو کر رہے تھے. لاہور کا جب دوبارہ اندر آئے تو دیکھا کہ جناب بدھ کا شریر آیا ہے. پوچھا یہ کیا کر دیا تم نے؟ کہا میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ یہ میرا اگر خدا ہے تو میری بات تو سنے گا, میرے تقاضے سرے پورے نہیں کیے, جو میرے پتھر کی زر سے نہ بچ سکا وہ میری کیا رکھوالی کرے گا. یہ خیال ایسا تھا کہ حضرت کسی نے صدیق اکبر کہتے ہیں کہ تھا تو میں بچہ لیکن میرے والد کو ایک لمحے کے لیے ثابت کر دیا, اور میرے والد بھی میری اس تبلیغ پر بغیر کسی کے شکایت, یہ رحمانی تبلیغ جو میرے قلب قلب کے اندر تھی وہ دائیں اور بڑے کا جو اللہ کے انبیاء اور سرکار کے صدقے سے پہلے مجھے عطا کر دیا گیا تھا, میرے والد وہاں پر رک کر شہر سے گئے اور ان کے وجود میں زرا بھروسا ہو گیا کہ واقعی میں بچہ تو ہے لیکن بات ایسی کرتا ہے جو عقل کو چھو لینے والی, عقل کو چھو لینے والی. یہ بچپن سے آپ کی شرافت ہے اور بات میں لطافت ہے, جس نے بچپن میں بت خانے میں تنہا لے کر بت کو سجدہ نہیں کیا وہ اسلام کی شباب پر آ کے اسلام کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہے. جو بند کمرے کے اندر, بند کمرے کے اندر ایسے تو ہم بڑے صوفی بادشاہ لوگوں کے سامنے پھرتے ہیں, خلوت میں کیا نہیں کرتے, لیکن مزہ تب ہے کہ جناب خلوت میں بھی نیکی کا شکار ہو, خلوت میں بھی نیکی پر فرشتہ ہو, نیکی پر مستعمل ہو, اور یہی تو خدا کی رضا کی دلیل ہے. اب آپ دیکھیے بند کمرے کے اندر ایک بت ہے اور آپ ہے, اگر آپ سجدہ بھی کر لیتے تو کون دیکھ رہا تھا, اور اگر سجدہ کہہ بھی لیتے تو کون سا اس پر انعام ہوتا. اس لیے کہ کہاں پر شریعت متحرہ اب نازل ہوئی ہے, کہاں سردار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کروایا ہے, اور قرآن کہتا ہے وما کنا معذبین حتا نبعث رسولا. ہم جب تک قوم پر عذاب نہیں دیتے جب تک کوئی رسول نہ بھیجے, جب تک کوئی رسول نہ بھیجے. اور حضرت عیسیٰ کی تعلیم تو مسخ ہو چکی ہے, لیکن دین حنیف, دین ابراہیمی, دین محمدی کا ماحق اور جذبہ اور معرفت پہلے سے ہی رب کریم نے آپ کو عطا فرمایا تھا. تو جس کو رب کریم نے پہلے ہی سے پاک کیا تو یقیناً وہی مصلی رسول پر آنے کی ضرورت رکھ سکتا ہے. آپ کے سرکار اسلام سے پہلے سے معاملات رہے ہیں, تمام چیزیں رہی ہیں, تمام حالات رہے ہیں, لیکن شاہ ولی اللہ مسجد سے دہلی علیہ رحمت اپنی معتبر اور معتمد کتاب ذات الخطاب کے اندر بڑی پیاری گفتگو شاہ فرماتے ہیں, فرمایا کہ آپ نے ملک شام سے سفر فرمایا. شاہ ولی اللہ صاحب ان کے نزدیک حجت ہے, ہمارے نزدیک حجت ہے ہیں, ہم ان کو رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں, ان کے قیلے پر عمل بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پڑوسی تھے ولی اللہ خاندان والے, ہم نے شاہ ولی اللہ کے ماننے والے جی, شاہ ولی اللہ کے ماننے والے. ہم نے کہا تمہارا عقیدہ خدا جیسا, نہ رسول جیسا, نہ صحابہ دیکھا, نہ شاہ ولی اللہ صاحب جیسا. دیکھو خود حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اپنا عقیدہ کیا رقم کرتے ہیں. فرماتے کہ حضرت حسین صدیق اکبر شام تشریف لے گئے تجارت کے لیے, کیونکہ آپ گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر کسی سے پیسہ مانگنے والے نہیں تھے, بلکہ آپ کی دکان کے آگے فقراء کی لائن لگتی تھی جن میں آپ صدقہ تشریف فرماتے تھے. مقروضوں کا ایک حساب جو آپ ہی جانتے تھے, کسی دفتر میں لکھا ہوا نہیں تھا, مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو جو آپ نے قرضہ دیا تھا, مکہ کے مدمول تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا, آپ کا سیدنا عثمان غنی کا. حضرت عثمان غنی مسلمان کیسے ہوئے؟ حضرت عثمان غنی کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر خود گئے اور پیغام نبوت اور تبلیغ نبوت کی بات تھی. عثمان غنی ایک مالدار آدمی تھے, شیخ سے شیخ ملنے جاتا ہے تو بات جملہ قبول کرتی ہے. ایک لہجے کے اندر عثمان غنی نے جملہ اس لیے قبول کیا کہ مورخین فرماتے کہ عثمان غنی جانتے تھے صدیق اکبر کی عقل پشانا کر نہیں اور نہ وہ پیسے کے ٹکے کے پیچھے بھاگنے والے ہیں. خدا نے انہیں عقل میں بھی بدماری عطا فرمائی ہے, مال کی بھی فراوانی کی ہے. ایک ہی جملے کے اندر عثمان غنی دار اسلام میں آ گئے. جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے اسلام قبول جو کیا وہ پیسے کی حوث میں نہیں کیا, پیسے کی حوث میں نہیں کیا. اور پیسے کی حوث میں کر کے بھی کیا کر دے, سرکار پر سب سے پہلے ایمان لانے والے. اور جس وقت سرکار نے اعلان نبوت فرمایا کو ہے صفا سے کھڑے ہو کر سارے کافروں سے کہا کہ میں کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے سے, جس جب بھی قبیض کے پیچھے سے, یا جناب اس وادی کے پیچھے سے مختلف انداز ہے, کوئی قوم آئے اگر تمہیں مان ڈالے تو تم یقین کرو گے؟ ساری قوم نے کہا کہ آپ امین اور صادق کا یقین کریں گے. فرمایا کہ جناب بن دیکھے لشکر پر اور بن دیکھے عذاب پر تم یقین کر لیتے ہو تو آج میں تم سے کہتا ہوں کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو یہ جہنم کا ایندھن ہے اور یہ تمہیں غرق اور عذاب کی طرف لے جا رہے ہیں, لہٰذا میں اللہ کا رسول ہوں تمہیں خدا کی بہدانی طرف لے کر آتا ہوں. ابو لہب کھڑا ہوا, اس نے شور مچا دیا, سارا معاملہ پتر پتر ہو گیا, ساری دنیا دیکھ رہی کہ سارا مکہ سرکار کے خلاف ہو چکا ہے, سرکار نے دودھوں کے خلاف تقریر کرتی ہے. اگر مال کا چکر ہوتا تو وہ ساروں کا ساتھ دیتا یا سرکار کے پاس آتا؟ ساروں کا ساتھ دیتا. جیسے سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مال ہونے کے باوجود مکہ میں سر وسوخ ہونے کے باوجود آج حاضر میں اگر کوئی شیخ اس کو کہ بھائی بندہ غلط کر رہا ہے وہ کہے گا جناب وہ میرے فلاں شیخ کا دوست ہے, میرے دوست کا دوست ہے, اور وہ بھی میرا جو دوست ہے وہ بڑا ایماندار ہے. اب ایک بندے کے لیے ہم اپنی بات کیوں خراب کریں؟ یہ تو رکھ رکھاؤ تو ہر جگہ پر ہوتا ہے جناب, یہ چھوٹے چھوٹے سے مسئلے کے لیے ہم رکھ رکھاؤ کی باتیں کیوں خراب کریں؟ سیدنا صدیق اکبر ایک مطمول تاجر تھے, ان کا عرب کی تجارت کے اندر بالخصوص قریش کی تجارت کے اندر ایک بہت بڑا نام اور حصہ تھا. اگر آپ کو اسلام سے محبت نہ ہوتی اور دل سے اگر آپ قبولیت کا جامع اور قبولیت کا کاسا لے کر نہ جاتے تو آپ کہہ دیتے جناب اگر میں محمد رسول اللہ کا ساتھ دے دوں تو کافروں جو اپنے بتوں کے لیے بڑی غیرت دکھاتے تو وہ میرے ساتھ بڑھ کے معاملات کر دیں گے, میرے ساتھ تجارت نہیں کریں گے, میرے ساتھ معاملات نہیں کریں گے. لیکن ساری باتیں ایک طرف, ان کی کتاب میں بھی ہے اور ہماری کتاب میں بھی ہے کہ صدیق اکبر آ کر پہلی نظر میں فدا ہو گئے اور اسلام قبول کیا. قرآن کہتا ہے السابقون الاولون من المهاجرین والانصار, جس کی تشریح کر گزری ہے کہ محبوب مجھے تیری امت کے اندر وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا, سب سے پہلے تیرے دامن نبوت کے ساتھ تیرے دامن عاطفت کے ساتھ وابستہ ہوئے. تبریزی اپنی کتاب مجموع بیان کے اندر جو لوگ تحقیق قتل تفسیر لفاظی کی باتیں کرتے ہیں یہ اس کا امام ہے, تبریزی اہل تشیعوں کا امام ہے. یہ مجموع بیان کے اندر بخشا بالکل نبلون کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرب پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہے کہ نہیں, اور آپ کا ایمان لانا کسی شخص سے تھا؟ تبریزی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا بلکہ اس نے سابق البلون کے تحت مجموع بیان کے اندر یہ وضاحت کر دی کہ ان اول من اشرب بعد الخطیجہ کا ابو بکر, جس نے سیدہ خطیجہ کے بعد سب سے پہلے بغیر چوٹ چرا کے بغیر موجود دلیل کے مقابلے سے مصطفیٰ کے ہاتھ پر اسیر ہوا وہ ابو بکر ہے. وہ ابو بکر ہے. میں نے کہا باپ کہتا نہیں مانتے ہو بیٹا تو نافرمانی ہوگا. پھر ابھی سی بات لکھی کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ قاضی نور اللہ شاستری, آج میں اس کو دیکھ رہا تھا مجالس المومنین ہے, وہ کہتا ہے ابو بکر کا سینہ مال کی محبت سے بھرا ہوا تھا. اچھا پھر کیا ہوا مال کی محبت سے بھرا ہوا تھا؟ تو کہا اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو سرکار نے دیکھ لیا کہ ان کا سینہ لالچ سے بھرا ہوا ہے معاذ اللہ. تو نور اللہ شاستری جس کو جہانگیر بادشاہ نے یہاں سے اس کی گردن کے پیچھے سے اس کی گان کھجوائی تھی اور اس کو الٹا لٹکایا تھا, اس کو شیر خالد کہتے ہیں, وہ مجاہد المومنین میں لکھتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا سینہ مال کی محبت سے بھرا ہوا تھا اور وہ مال کی محبت لے کر آئے تھے. ہم نے کہا چلو لے کر آئے تھے تو آگے تو بول کیا ہوا, پھر سرکار نے قبول کیا نہیں کیا ان کا اسلام؟ بات اتنی ہے وہ تیری کہانی ابھی سب آگے ہو جائے گی کہ اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا. اٹھا کر دیکھیے مجالس المومنین عام اردو بازار میں ملتی ہے جناب, تاریخ میں ان حضرات کی میری مسلم کتاب ہے. عالم اللہ شاستری کہتا ہے کہ جب آئے تو سیدنا صدیق اکبر کے سینے پر سرکار نے ہاتھ کو ملنا شروع کیا اور کہا کہ اس لیے بڑا تیزی کے ساتھ تاکہ مان کی ساری محبتیں ختم ہو جائے. اور میں نے کہا انگلش کے پتل اب تو مان لے کہ صدیق اکبر صدیق ہے, اب تو مان لے کہ صدیق اکبر صدیق ہے. اگر تیری کہانی تیرے ڈرامے تیری قسطوں والی فلمیں وہ پہلے کی تھی تو وہ ختم ہو گئی. اب تک تو کھولی یہ بات کہہ رہا ہے کہ صدیق اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نبی مکرم نے ساری جنگ کو ختم کر لیا تھا, اب تو ان کا امام مان لے. جب سرکار نے اس کا اسلام قبول کر لیا تو اس کی شادی قبول کر بھی قبول کرتا. اور اگر یہ بات آئے گی تو صدیق اکبر کوئی معصوم تو نہیں تھے, معصوم تو خدا کے نبی ہوتا ہے. چلو ہم تیرا تھوڑا سا اگر سادگی دیتے کہ جناب یہ تاریخ کے کسی حوالے سے آئی بھی بات ہو, یہ پیچھے کی بات ہے جو کہ سرکار کے سامنے ایمان کے مسئلے پر آئے تو سرکار اس طرح اسلام نے سینے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر اس چیز کو ختم کیا. تو اگر وہ چیز بعد میں پھر جاگ گئی تو ہاتھ رکھنے کا فائدہ کیا تھا؟ وہ چیز اگر پھر جاگ گئی تو ہاتھ رکھنے کا فائدہ کیا تھا؟ یہ خدا کے معتبر بندے ہیں جس کی مثال ہدایت میں نکیر آدم جیسی ہے, سورج اور آفتاب جیسی ہے کہ جو ان کو دیکھ کر تھوکتا ہے تو تھوک اسی کے اوپر گرتا ہے. کہ کہیں سے بھی اگر کوئی مخالف ان کے پیچھے آ کر بات کرتا ہے تو بات وہی ہو جاتی ہے کہ حق کو ماں شہیدت بھی لادا, کہ بات وہی ہو جاتی ہے کہ حق وہی ہوتا ہے جس کا اقرار دشمن بھی کر لیتا ہے. کہ اگر صدیق اکبر کے سینے میں یہ چیزیں تھیں نہیں, قاضی قرب اللہ شاستری کہتا ہے کہ سرکار نے ہاتھ سینے پر مار کر اسلام کو قبول کیا اور صدیق اکبر کے سینے سے سب انتظار لیا. پہلے تو یہ روایت ہی غلط, لیکن میں کہتا ہوں کہ بعد میں ہاتھ لگا کر جب ساری چیزیں نکال دی, نکال کر جب سب بات سے ختم کر دی تو اس پچھلی باتوں پر یقین تم رکھ کر کیوں اپنا ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہو؟ کیوں دو رخی پانی سے اختیار کرتے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, یہ اپنی باتیں میں نے جغرافیہ کتاب سے آپ کے سامنے کی ہے. یہ مکہ کے نام دیوانہ آدمی نہیں تھا کہ جس کے سامنے کوئی دو درم پھینک کر اس کو اپنی طرف کر لے. جس طرح کہنا کتنے دن کٹے گا کا دس دن کٹے گا, کتنے بجے سے کتنے بجے تھا, دس سے گیارہ بجے تھا, بس آئیے بستی میں لینے کے لیے, آپ بستی میں بس آئیے لینے کے لیے, کتنا ملے گا؟ 300 روپئے ڈالیں گے. سینا بہت دکھتا, 350 ہونا چاہیے. ارے 300 تو ہونا چاہیے, 50 روپئے کلو میٹر لے لیتا. میں نے کہا یہ وہ نہیں ہے, یہ دہڑی دے کر لا رہے, یہ وہ نہیں ہے, یہ صدیق اکبر ہے. بولے سنیے سبحان اللہ. اور بھائی کہیں سے بھی تم سمجھو اس لیے ادھر گھماتا ہوں تم کو, بولو سبحان اللہ. صدیق اکبر ایسے نہیں ہے کہ ان کو دہڑی دے کر لایا جائے. ان کا قریش کی تجارت اور معاملات میں ایک مسئلہ ہے, ایک مقصد ہے, اور اتنا بڑا اہتمام ہے جس کو آپ آگے سماعت فرمائیں گے. سیدنا صدیق اکبر ملک کے شام تشریف لے گئے تجارت کے لیے. وہ عام تاجر تو شام جا ہی نہیں سکتا تھا, وہ شام صبح شام والا شام نہیں ہے, وہ سیریا کی سرزمین جو مکہ مکرمہ سے کئی ہزار میل پر واقع ہے, اور اپنی سواری کر کے جانا. عام تاجر جو دکان لگائے بیٹھا ہے وہ بیچارہ اگر جائے شام کاروبار کرنے کے لیے تو خریدے گا کیا؟ سارا پیسہ تو سگرائے میں چلا جائے گا. یہ مورخین نے اپنے اقتدار سے ساری باتیں لکھی ہے. ملک شام وہی لوگ جاتے تھے تجارت کے لیے کہ اگر وہ شام جا کر آ بھی جائے تو ان کے لیے ایسا ہے کہ ساری پکی لوگی کھائیے. اتنے مال کی فراوانی ان کے پاس ہوا کرتی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ملک شام پہنچے ہیں تجارت کے لیے, رات کو سو رہے ہیں, جہاں غار ہرا میں حق نازل ہو چکا ہے اور وہاں ابو بکر خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں حرم میں سو رہا ہوں. یہ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے کہتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں حرم میں سو رہا ہوں اور عین کعبہ کے قریب سو رہا ہوں, اور کعبہ کی چھت کی طرف سے آسمان سے ایک نور کی شعاع نیچے کروا رہی ہے. یوں لگ رہا ہے جیسے چاند ہی اوپر کر آ رہا ہے. اور کہا کہ جناب بالکل اس طرح ہوا کہ چاند آسمان سے ٹوٹا اور ٹوٹ کر سیدھا حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میرے جھولی میں آ گیا. میں بڑا اس خواب سے مطمئن بھی ہوا لیکن مرعوب بھی ہوا. لیکن جب دانشمند محدثوں سے اس کی تعبیر پوچھی, انہوں نے کہا جناب چاند کی مسلم اور مجموعی طور پر اور مضبوط تعبیر یہ کہ یہ ارسان نبوت کیسا ہے, تو یقیناً خدا کا ایک آخری نبی آنے والا ہے اور تیری جھولی میں وہ چاند اترنا وہ چاند نبوت سے تشبیہ ہے, تعبیر اس کی نبوت ہے, اور تیری جھولی میں اترنا یعنی سارا میدان کو یہ عطا کرنا. اور سیدنا صدیق اکبر کے اوپر شاہ اللہ لکھتے ہیں کہ سارے سفر کے اندر یہی غور کہ ہوگا کیسے, ہوگا کیا, ہوگا کیا مطلب ہے, کیا اعتبار ہے؟ فرماتے ہیں کہ جناب جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر مکے پہنچے, جیسا سامان تھا وہ غلاموں کے حوالے کیا, غلام بھی کیسے پاس تھا, عامر بن فہیرہ جی, اللہ عامر بن فہیرہ, یہ وہ غلام ہے سیدنا صدیق اکبر کے, اور نیکی اخلاص پر ملتی ہے یا ریا پر ملتی ہے؟ اخلاص پر. ساری تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہی وہ عامر بن فہیرہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو غار حرا, غار ثور کے اندر بکری چلاتے ہوئے حضرت آسمہ کے ساتھ آتے تھے اور گویا کے سرکار کے لیے دودھ پیش کرواتے تھے, یہ وہی عامر بن فہیرہ جو سیدنا سراقہ کو جنہوں نے خط لکھ کر پیش کیا تھا, یہ وہی عامر بن فہیرہ جو مدینہ منورہ ہوئے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سایہ میں جہاد کے لیے بھیجا اور ان کے حضور کیا میری شہادت اس جنگ کے اندر ہے, میری شہادت اس جنگ کے اندر ہے؟ کتنا زیادہ. میں نے کہا دیکھو شادی کو پتا ہے کہ نبی جانتا ہے میں کہاں مروں گا, کہا اس جنگ کے اندر ہے, ابن کثیر البدایہ والنہایہ شرک پہچان تمام کے اندر موجود ہے, یہ آپ کے حوالہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے صرف بندہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, آپ اس سے مطمئن ہو جائیں اور اس کو دیکھیں کہ جناب صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. فرمایا ہوں عرض کی سرکار کے دربار میں حضرت عامر نے جو سیدنا صدیق اکبر کے غلام ہیں, یعنی غلام نے تربیت ایسی آقا سے پائی ہے کہ اس کا عقیدہ ہے کہ میرا آقا سب کچھ دیکھ رہا ہے, اور وہ آقا کیوں نہیں دیکھ رہا ہوگا, صدیق اکبر نے تو سنایا ہوگا کہ جب میں پہنچا مکے میں مال دے کر جس کو دینا تھا جلدی کر کے جب پہنچا سرکار کے دربار پر حاضری دی کہ سرکار ہی سے تعبیر پوچھوں کہ کیا معاملہ ہوگا, شاول اللہ کہتے سرکار کے دروازے پر دستک دی, دروازہ کھلا, سرکار اسلام السلام کے چہرے مقدس کو جب نظر پڑی, سرکار نے فرمایا ابو بکر میں تمہیں ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں. صدیق اکبر نے کہا کہ حضور آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا, رب کریم نے آپ کو نبوت کے منہ پر فرمایا؟ کہا ہاں. ایک روایت ہے کہ فوراً قدموں میں گر گئے, ایک روایت ہے ذرا تعجب کیا اور ذرا سہم سے گئے, سرکار نے ان کے خوف کو اس تعجب کی لہر کو دور کرتا فرمایا, ابو بکر گھبرا مت, میں وہی ہوں جس کا خواب بھی سامنے لے کر آیا, میں وہی ہوں جس کا خواب تو شام میں لے کر آیا ہے اور یہ سب سے بڑا معجزہ تھا میرے آقا کا, اور وہی پر دار اسلام سے وابستہ ہوئے. تو اسی آقا نے اپنے غلام عامر کو بھی سمجھایا کہ میرے آقا تو میلوں دور میرے خواب کو بھی دیکھ رہے تھے, اور خواب تو آتا ہی انہیں کیا ہے, دونوں ساتھ میں چھوڑے, پتہ نہیں کیا خواب دیکھ رہا ہوں, صبح میں نے میرے کیا دیکھا, بولے ابھی کیا کریں گے جلسہ چھوڑے. تو کہا جناب خواب تو ہے ایسا سطر اور غیب اور سطح, ستاروں ہزاروں میل دور سے سیدنا صدیق اکبر کو بھی دیکھ لیا, ان کے خواب کو بھی دیکھ لیا, حکیم الامت حضور سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ اس بات کو نقل بھی فرما رہے ہیں اور اس پر کوئی تبدیل نہیں کر رہے, ترجمہ کئی جگہ پر وہاں خود کیا ہے لیکن اس پر کوئی حاشیہ نگاری نہیں کی ہے, اور میں نے کہا حاشیہ نگاری نہیں کی, پتا چلا تمہارے نزدیک یہ ہوتا ہے تو کم سے کم وہ بالا کوٹ کے تیوس کو بچو کہ جو کہتا ہے کہ نبی کو دیوار کی پیچھے کی خبر نہیں ہے, وہ تو نبی کو دیوار کے پیچھے کی بات کرتا ہے, میرا نبی تو مکہ میں اگر موجود ہو, غلام شام میں ہو اور آپ کو سو کر جو خواب دیکھ رہا ہو سب میرا نبی مراد کرنا, میرا نبی کا میرے نبی کے جوتے اتار اٹھانے والے اور آپ کے قدموں میں بیٹھنے والے فاروق اعظم کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آج امت میں کس شخص میں کیا خواب دیکھا, اور آپ کے علم میں یہ بات کہ مزید آپ بھی شاہ اللہ صاحب نے لکھی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کا مرتبہ مرتبہ ایسا ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لیں تو ساری دنیا آپ کے سامنے حاضر ہو جائے, یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو یہ شان تو حضرت جو عمر کی ہے تو میرے آقا کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر, یہی عامر بن فہیرہ نے تربیت گھر سے پائی ہوگی, اپنے آقا سے پائی. عامر بن فہیرہ جب جانے لگے, یہ تجویز دیکھے کتنے گوشے سے صحیح وسیع گبر کی بازی ہوتی ہے, سدا نے کہا عامر تم جاؤ گے اس جہاد میں, کہا حضور ہزار دفعہ جاؤں گا لیکن ایک بات آپ سے پوچھو, سرکار فرما پوچھو, کہا حضور میری شہادت اس میں ہے, سرکار نے دھیمی مسکراہٹ سے مسکرایا, سمجھ گئے کہ بات پتے کی ہے, اس طرح سریے کے اندر گویا کہ میری شہادت ہے. سرکار کی مسکراہٹ کے بعد ضرورت نہیں کہ سوال مزید کرنے کی, عرض کی حضور میری ایک درخواست ہے. سرکار فرما اچھا, کہ حضور مجھے کافی بڑی بے دردی سے مارے, ہو سکے تو میری ناک کاٹ دے, ہونٹ کاٹ دے, آنکھیں نکال دے, جبڑا نکال دے, کان کاٹ دے, سر کاٹ دے, تاکہ جب میں خدا کی بارگاہ میں پہنچوں نا
یہ عہد کے شہرا کے لیے دی ہے. تو رب کہے, رب کی رحمت کہے, یہ تیرا حال کس نے کیا, کیسے ہوا؟ میں کہوں گا اللہ تیری محبت کے لیے, یا اللہ تیری رضا کے لیے. کہا حضور میرے ساتھ بھلے یہ ہو جائے, لیکن حضور میری التجا یہ ہے, سکار سمجھ مانگ حضور میرے لاشے کو کوئی کافی ہاتھ نہ لگا, میرے جسم کو کوئی شہید ہونے کے بعد کافر ہاتھ نہ لگائے. تو جس کے غلام کو کفر سے اتنی نفرت ہے, آقا سے سیکھا ہے نا, آقا سے سیکھا ہے. اللہ کا میرے جسم کو کوئی کافر ہاتھ نہ لگائے. ساری تاریخ کی کتابوں میں سیرت موجود ہے کہ جب حضرت عامر بن فہیرہ شہید ہوئے, دھوکے سے جب صحابہ کو شہید کیا گیا, اس میں جب آپ شہید ہو گئے تو کافر جب آپ کو پکڑنے کے لیے آئے تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے, آپ کا لاشا زمین سے اٹھا, زمین سے اٹھا ہو تو اور فضا میں ہوتا ہوا غائب ہو گیا. جب یہ معاملہ جو وہاں سے صحابہ کی جان بچا کے بھاگے تھے, انہوں نے آ کر بتایا کہ حضور ہم نے ایک ایک کی لاش کی لی ہے, سارے صحابی موجود ہیں, عامر نہیں ہے. میرے آقا نے پھر مسکرایا, صحابہ نے حضور یہ لاش کیا ہے, پر میں اس کی دعا تھی جبریل اسے پر میں اٹھاتے جب میں لے گئے. تو یہ وہ صحابی ہے جن کی قبر زمین پر نہیں ہے. سرکار کے غلام, سیدنا صدیق اکبر کے غلام, حضرت عامر بن فہیرہ, یہ سرکار کے وہ صحابی ہیں جن کی قبر زمین پر نہیں ہے, بلکہ ان کی شہادت کے فوراً بعد فرشتوں نے ان کو فوراً اٹھایا اور قبر لاش جو ہے وہ فضا میں اٹھی اور کافر دیکھ کر دنگ رہ گئے, اور فضا میں کچھ لمحے بڑھنے کے بعد, کچھ مسافت طے کرنے کے بعد وہ غائب ہو گئی. تو یہ سیدنا صدیق اکبر کے گھر کا احساس عامر اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر اللہ رب العزت نیکیاں جب عطا کرتا ہے, آپ کو علماء بھی کہتے ہیں ایسی نیکیاں کریں جو ثواب جاریہ ہو, ثواب جاریہ ہو. یہ قرب, یہ خلافت, یہ امامت, یہ سارے درجے ایک طرف. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کا اگر سرمایہ آپ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر ایسے عمر ایسے, میں نے کہا اگر ان کو نکال دو اسلام سے تو اسلام کے بعد پچھتا کیا ہے, ان صحابہ کو اگر ہٹا دو تو اسلام کے بعد بچتا کیا ہے, کیونکہ ساری سرحدیں وہی اور جرنے والے, تو یہ ساری جاؤ حشمت کو پھیلانے والے, یہ دین محمدی کو شر سے لے کر غلط بنانے والے, یہ میں نے کہا تیرے ایران کو فتح کرنے والے بھی عمر, اور جب سے گویا کہ ایک اسلامی سلسلہ چل پڑا اور اس کو اسلامی نام سے یاد کیا جانے لگا, خراسان کا یہ پورا صوبہ, افغانستان سے لے کر اس کی آخری سرحد تک, افریقہ سے لے کر مصر تک, یہ سارے علاقوں پر تین بڑے آدموں پر اسلام پھیلایا. کس نے پھیلایا؟ یہ صحابہ کرام نے پھیلایا. تو ان کے لیے تبدیلی کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ آج نہر البلاغہ میں دیکھ رہا تھا, مولا علی اپنے وصال سے پہلے عرض کروں گا, مولا علی کے یوم میں یہ دفعہ آپ کی شاگرد میں آپ کو دیکھا کہ آپ مسجد کو تشریف فرما ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنی گاڑی کو پکڑ کر بہت زار و قطار رو رہے ہیں. وہ شاگرد قریب ہوا اور اس نے پانی کا پیالہ پیش کیا. جب آپ کی طبیعت بحال ہوئی, اس نے عرض کی کہ حضور آپ پر اتنی قدر کیوں؟ فرمایا مجھے مہاجرین صحابہ یاد آ رہے ہیں, مجھے اپنے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صحابہ یاد آ رہے ہیں جن کے ساتھ میرا شب و روز گزارا کرتا تھا. تو حضرت علی کے معاملے والے ہو تو علی تو صحابہ سے ایسی محبت ہے کہ مسجد میں خلوت میں بیٹھ کر رکت کا یہ عالم ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو پکڑ کر گویا کہ رو رہے ہیں, اور کسی نے پوچھا سبب کیا ہے, کیا تکلیف, کیا مسئلہ؟ فرمایا مجھے سرکار کے صحابہ یاد آ رہے ہیں, مجھے اپنے دوست بھی یاد آ رہے ہیں, مجھے ساتھی یاد آ رہے ہیں, سب چلے گئے دنیا سے, میں رہ گیا ہوں. اللہ اکبر. تو جو علی اب مسجد کی خلوت میں بیٹھ کر, مسجد میں خلوت میں بیٹھ کر ایک جگہ بیٹھ کر چھپ کر عمر کی یاد میں روئے, عثمان کی یاد میں روئے, ابو بکر کی یاد میں روئے, تو علی کے دل میں ان کی محبت اتنی ہوگی. جو علی کا ماننے والا ہوگا وہ ان سے محبت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. اب آپ لے کے خود ایمان گڑبڑ لاتے ہیں, بات گڑبڑ کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی, وہ کہتے ہیں علی 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 سے گڑبڑ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے مان کے لیے اسلام لایا تھا. میں نے کہا اپنے اوپر کیوں قیاس کرتے ہو؟ خیال اپنے اوپر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ تم پتی نہ پتی کے شور میں, کیونکہ تمہارا تو یہ منصب ہی نہیں کہ تم صحابہ کو اپنے پر قیاس کرو. صحابہ کو قرآن سے دیکھو کہ قرآن ان کے بارے میں کیا شان بیان کر رہا ہے, نسبت رسول سے دیکھو کہ نسبت رسول کیا بیان کر رہی ہے. اللہ اکبر. تو اسلام کا خزانہ جو ہے وہ بتا مصطفیٰ کے صدقے باتا سید رسیدی کے اوپر. تاریخ اسلام کو اگر آپ مطالعہ کریں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت زبیر بن عوام, حضرت
زبیر بن عوام. کون زبیر بن عوام؟ وہ زبیر بن عوام جو سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ پر مسلمان ہوئے ہیں. ان کا نام سیدنا عثمان غنی کا تو یوم آئے گا سن لیں گے. جن کا یوم میں ذکر نہ ہو سکے اس کو میں ذکر کرتا ہوں کہ صدیق اکبر صرف جا کر بتائے ان کو کیا کہتے تھے. اللہ کے آخری نبی کا جو انتظار تھا وہ محمد رسول اللہ مبعوث ہو گئے ہیں. میں ان کے غلام اور قاصد اور ان کا مبلغ ہوں. میں تمہیں ایمان کی دعوت دیتا ہوں کہ اگر تم کفر سے نجات پا لو تو جنت تمہارا ٹھکانا ہوگا. یہ دنیا بھی تمہاری خیر سے گزرے گی, آخرت کی خیر سے گزرے گی. اتنے فاضل الفاظ ہیں. اور سامنے والا صدیق اکبر کی گفتگو کہتا سنتا تو کہتا آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا سرکار کے پاس جاؤں. اور یہ سادے سے الفاظ صدیق اکبر کی زبان سے نکلتے تھے. سادے سے الفاظ, نہ کوئی ٹھوک نہ کوئی مائک, یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ صرف سادے سے الفاظ زبان سے نکلے اور پہاڑ جیسا شخصیت اسلام میں داخل ہو گئی. عثمان غنی کو کوئی بچہ متاثر کر سکتا ہے؟ زبیر بن عوام جیسے مدبر. کون زبیر بن عوام؟ سرکار کی پھوپھی کے بیٹے ہیں. سرکار کی پھوپھی کون؟ وہ ہاشمیوں کا گھرانہ جیسی ہوتا ہے. سرکار کی پھوپھی سیدہ صفیہ, سیدنا حمزہ کی بہن سیدہ صفیہ. کون سیدہ صفیہ؟ حضرت خندق کے اندر سیدہ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ سرکار کا خاندان, سرکار کا خاندان. کیونکہ خندق میں یہ مسئلہ تھا کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ اندر رہتا تھا, اور جو خندق کھول دی گئی تھی, گڑا کھول دیا گیا تھا, اس طرح کافروں نے 30 دن تک محاصرہ کیا تھا. اور یہ ایسے ہی محاصرہ تھا جس طرح کے بغداد کے وہاں سے محاصرہ کیا گیا, تاکہ جب لوگوں کے بعد راشن ختم ہو جائے, سب ختم ہو جائے, تو خود یہ پچھائی کی طرف آئیں گے. جس طرح کہ آپ نے بھلوچا کا محاصرہ دیکھا ہے, یہ جنگ کی ترکیب ہوتی ہے کہ جب اندر بھاری بھرکم لوگ ہوں تو ان کا ناتا بند کر دو, کھانا پینا بند کر دو, اور وہ کہ رسد بند کر دو تو خود وہ کمزور ہو جائیں گے, اور وہ کہ غلبہ حاصل ہو جائے گا. تو مدینے کا 30 دن تک کافروں نے محاصرہ کیا, 30 دن تک محاصرہ کیا. یہ ماں بیٹوں کی شان دیکھیں. یہاں پر حضرت صفیہ سرکار نے اپنی پھوپھی جان, اپنی ازواج اور دیگر مسلمانوں کی بیٹیوں کو دس دیا کہ دیکھو ہم تو باہر مدینے کی سرحد پر محاصرے میں ہوں گے کہ کوئی کافر خندق عبور کر کے اوپر نہ آ جائے. لیکن اے مسلمانوں کی خواتین سنو, تم مدینے کے اندر کے راز ہم تک پہنچاؤ, یعنی اندر کے راز ہمیں بارڈر سرحد تک پہنچاؤ کہ کیا ہو رہا ہے. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ گھر کی چھت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. ایک بڑا لعین شعین یہودی گزرا, اس کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی, اور وہ چند لوگوں کہہ رہا تھا کہ جناب مسلمانوں کا محاصرہ یہاں سے کمزور ہے. فوراً قریش کو خبر دو کہ اگر وہ یہاں سے حملہ کریں گے تو وہ اس جگہ کو توڑ کر فوراً مدینے میں داخل ہو سکتے ہیں, یہ کیا جائے. حضرت صفیہ نے سیدنا صدیق اکبر کو یہ بات بتائی کہ تم دیکھو اس یہودی کو روکو, ورنہ یہ جا کر اگر قریش کو خبر دے گا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, اور اس راستے سے مشرکین مدینے میں داخل ہو جائیں گے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ مسئلہ اتنا حساس ہے, تو آپ اپنے حجرے سے باہر نکلے, لیکن اس یہودی کو دیکھا, اس کا لمبا چوڑا جسم. سیدنا صدیق اکبر کہتے کہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو کس طرح پکڑوں, لیکن میں نے دیکھا کہ وہ دھرام سے زمین پر گرا, اس لیے کہ سیدہ صفیہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پر جب مارا تو وہ زمین پر گرا, اور اسی کے تلوار لے کر سرکار کی پھوپھی نے اسے وسیلے کا حملہ کر دیا. یہ گھرانا ہے میرے آقا کا, اور انہی کے بیٹے ہیں زبیر بن عوام. حضرت سیدنا زبیر, زبیر کون ہے؟ سرکار مسجد میں آ کر جمع ہوتی. غزوہ خندق بہت سخت امتحان تھا کیونکہ انتہائی سردی تھی, انتہائی سردی, اور صحابہ کے پاس ایک تہبل اور ایک پتلی کی چادر جو اوپر اوڑھ سکے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. حضرت حذیفہ بن یمان, حضرت زبیر بن عوام, صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا دیکھو سردی بڑی سخت ہے, کون میرا صحابی ہے جو باہر جائے گا اور وہاں سے دیکھے گا کہ مشرکین کیا کر رہے ہیں. اور صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ سردی تو بڑی سخت ہے, ہوگا کیا. حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت زبیر بن عوام کھڑے ہوئے, کہ حضور ہم نہیں آئیں گے. اب کیا ہوا کہ یہ سرکار کا عظیم موسم خرشید کے اندر ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تم دونوں جاؤ اور دیکھو وہاں پر ٹھہر کر تھوڑے ٹائم, تھوڑا ساتھ وہاں پر رکھو اور دیکھو کہ رات کے اس وقت کافر کیا چہل قدمی کر رہے ہیں, کیا پلاننگ کر رہے ہیں, اور ساری خندقوں کو جائزہ لے کر آؤ. نہ سارے صحابہ کہنے لگے جناب اتنی شخص تھی باہر جائیں تو بجائے، لیکن جب سرکار نے کہا تم دونوں جاؤ تو زبیر بن عوام اور حضرت حذیفہ بن یمان یہ دونوں جب باہر نکلے سرکار مسجد سے باہر قدم رکھا، ہمیں سب گرمی لگنے لگی، یہ سرکار کا موجود تھا، ہمیں سب گرمی لگنے لگی، ہم نے اپنے اوپر کی چادر کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور جناب جا کر سارے معاملے کا محاصرہ کر کے ہم لاؤن کر آئے، اور جب مسجد میں پھر داخل ہوئے تو سردی لگنے لگی۔ ایک ٹائم یہ ہوا، دوبارہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے حجرے سے نکل کر مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہا کہ ابھی کچھ نہ کچھ مشرکین شرارت کرنے والے ہوں گے، جاؤ اور دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ پھر صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، سرکار نے اشارہ کیا زبیر بن عوام کی طرف کہ تم اٹھو اور تم جا کر دیکھو۔ زبیر بن عوام کہتے میں اٹھا اور باہر نکلا، پھر میرے آقا کے موجودے کا اظہار ہوا کہ جب مسجد سے باہر نکلا تو سردی گرمی میں تبدیل ہو گئی۔ اس طرح تین دفعہ زبیر بن عوام گئے اور آئے، جب تیسری بار انہوں نے ساری خبر سرکار کو دی، میرے آقا نے دیکھا کہ دیکھو میرا یہ غلام رات کے اندھیرے میں اور رات کے ساتھ میں پورا دن بھی ڈیوٹی دیتا رہا اور رات کو بھی یہ چکر لگاتا رہا، اس نے آرام کی کوئی پرواہ نہ کی اور سردی کی کوئی پرواہ نہ کی۔ سرکار قریب آئے، سینے سے لگا اور صحابہ سے کہا سنو صحابہ میں نے رب سے پوچھا یا اللہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اتنے سارے حوالی بنائے تھے، میرا حوالی میری امت کا کون ہے؟ تو جبریل نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے، آپ کی امت میں آپ کا حوالی زبیر بن عوام ہے۔
زبیر بن عوام ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ زبیر بن عوام ہجرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا حوالی قرار دیا، اپنا حوالی قرار دیا، اپنا محبوب، اپنا عزیز قرار دیا۔ یہ اسلام کا، میں کہتا ہوں جوہر اسلام کا عظیم اختر تابع جو مسلمانوں کو ملا سیدنا ابوبکر کی تبلیغ سے ملا۔ عثمان غنی، سیدنا زبیر بن عوام، حضرت عبدالرحمن بن عوف، یہ دو مدبر صحابی ہیں کہ خلافت کے مسئلے پر حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی اور مولا علی کے دور میں بھی ان کے حق میں بھی صحابہ کا اجماع ہوا ہے کہ جناب خلافت کے منصب پر یہ آئیں گے۔ تو اتنا مدبر اور اتنا عظیم اور اتنا علم رکھنے والا صحابی اور اتنا بڑا سرمایہ مسلمانوں کو جو ملا، دار اسلام سے آراستہ ہونے والے، اسلام سے متاثر ہونے والے، ان کو کس نے متاثر کیا اسلام سے، کس نے تبلیغ کی ان کو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، فاتح شام حضرت ابو عبیدہ بن جراح جنہوں نے جنگ احد میں اپنے ماموں کو مارا بلکہ اپنے والد کو مارا، کیونکہ احد میں آپ نے اپنے والد کو قتل کیا، وہ کافر تھا، اس کا سر لا کر سرکار کے قدموں میں رکھا، حضور یہ آپ کی شان میں بکواس کرتا تھا، حضور یہ آپ کی شان میں بکواس کرتا تھا، تھا تو میرا باپ لیکن تھا واجب القتل، میں نے مار دیا۔ قرآن کی آیت پر گئی کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ محبوب، خوف کرک، ڈر مت، تیرے غلام جو تیرے غلام ہے نا، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ ان کو دوست نہیں رکھتے جو اللہ اور اس کے رسول کو دشمنی کرتا ہے، چاہے وہ ان کے باپ ہو، بیٹے ہو، بھائی ہو، عزیز ہو، اس لیے کہ خدا نے ان کے دلوں کے ایمان کو نشر کر دیا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسا مخلص صحابی اسلام سے وابستہ ہوا تو اس کی تبلیغ کرنے والی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سلمہ، حضرت خالد بن سعید، جیسے ابو بشرا کے تجل القمر صاحب ہیں۔ مختصر یہ کہ مادر اسلام کے یہ اختر تابع، یہ نیر اعظم اور یہ سارے ستارے اور یہ سارے جواہرات جو مادر اسلام میں پڑ رہے ہیں، یہ اسلام کو دینے والا کون؟ ابو بکر صدیق ہو، اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر ان کی عظمت کو بڑے واضح طور پر بیان کی۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہجرت جو ہے انتہائی راز کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو کسی غیر پر، غیر کو اس پر اطلاع نہیں دی جاتی، کافر سارا پروگرام بنا رہے ہیں۔ میں مختصر کرتا ہوں، اس کو جو نوٹ ہے وہ آپ کو رکاو ہے وہ دینا چاہتا ہوں، ورنہ آپ نے دیا تقاریر میں اس کی تفصیل سماج سے بار رکھی ہوگی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازش میں سارا مکہ ایک طرف ہے اور سرکار کے قتل کے در پر ہے،
کہ کسی بھی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کی شمع کو معاذ اللہ گل کر لیا جائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ محبت میں اتنے صادق تھے, محبت میں اتنے صادق تھے, کیونکہ جب دوستی رنگ لاتی ہے نا, جب صحبت رنگ لاتی ہے نا, تو بندہ پھر یار کے مزاج کو بھی سمجھ لگ جاتا ہے, پھر مزاج مزاج میں, کون کون میں اور قالب قالب میں, باطن باطن میں تبدیل ہو جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے کچھ دن پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ ہجرت کا حکم آنے والا ہے, اور آپ کے دل نے کہا تھا کوئی نہ ہو, کچھ نہ کچھ ہو, لیکن غلامی کا شرف مجھے ہی ملے گا. اور آپ نے اسی وقت دو اونٹ خرید کر گویا کہ آپ نے باندھ دیے تھے گھر میں, اور ان کے لیے کھانے پینے کے اہتمام کے لیے حضرت سیدنا علی بن سیدہ کو کہہ دیا تھا کہ جناب ان کے لیے اچھا انتظام کرنا. اے اس رات جس رات کافروں نے سارا مسئلہ کرنا تھا, سکام علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ کافر بڑے احمد کی نسل تھی, یہ سرکار کو نبی نہیں مانتے تھے, لیکن امانت میرے آقا کے پاس رکھوا دیتے تھے, امانت میرے آقا. ان کو پتا تھا کہ نبی نہ ماننا ہمارا روز ہے یا نبی, اس لیے کہ نبی خائن نہیں ہوتا, نبی خیانت کرنے والا, نبی جھوٹا. ہاں مرزا خائن بھی تھا اور جھوٹا بھی تھا, اس لیے نبی نہیں تھا, اس لیے نبی نہیں تھا, اس لیے خدا نے اس پر لعنت کی. اور جب علماء نے اس پر فتوے دیے, وہ مرزا احمد قادیانی کہنے لگا کہ اگر واقعی میں فاسق فاجر ہوں تو مجھے کوئی نہیں مارے گا, میں وبائی معتمر ہوں گا. اور ہوا یہی, اس کا بیٹا کہتا حضرت کو آدھی رات سے پیٹ میں گڑبڑ ہوئی, اور حضرت گئے اور آئے, گئے اور آئے, گئے اور آئے, گئے تو گئے. اور حدیث پاک میں سرکار کا جب وصال ہوا تھا تو صحابہ نے اس بات کی فکر کی کہ سرکار کو جنت البقیع میں دفن کرے, مدفن پاک کہاں پر ہو, بقیع میں ہو کہاں پر ہو, تو یہ شرط بھی سیدنا صدیق کے اوپر ہی اثر آیا. سیدنا صدیق کے اوپر نے فرمایا مجھے یہ روایت پہنچی, اس لیے اہل سنت کا قیدا ہے کہ خبر واحد واجب ہوتی ہے, خبر واحد سے اگر کوئی روایت ملے تو واجب کر سکتی ہے, کیونکہ یہاں صرف اس روایت کو بیان کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے یہ روایت ہے, مجھے سرکار نے فرمایا کہ نبی جس جگہ انتقال کرتا ہے وہی جگہ اس کا مدفن بنتا ہے. تو اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس گنبد خضرہ میں تھے اور آپ فرما رہے ہیں وہی جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کی گویا کہ جگہ تھی, تو میں نے کہا کہ دیکھو بتائیے وہ کہاں گیا تھا, وہ کہاں گیا تھا. ریش کمار اس نے اور کہنے لگا سر مین دروازہ تو یہ ہے, یہ دوسرا دروازہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میری مسجد سے دیوبند کی طرف جاتا ہے, یہ مسجد سے دیوبند کی طرف جاتا ہے, تو یہ اتنی عقل نہیں کہ دوسرا دروازہ تو کیا چیز ہے. وہ تو میں نے کہا کہ دیکھو جناب جو نبی جہاں پر انتقال کرتا ہے, جو نبی جہاں انتقال کرتا ہے جس جگہ پر اس کی وہ روح کو خدا کے حوالے کرتا ہے, اور پھر رفیق اعلیٰ میں اپنی جگہ بناتا ہے, پھر رفیق اعلیٰ کے ترانے سے پرواز کرتا ہے, وہی جگہ اس کی مطلب ہوتی ہے. تو نبی نہ کذاب ہوتا ہے معاذ اللہ, نہ خائن ہوتا ہے, کیونکہ خائن اور کذاب خدا کے نافرمان بندے ہوتے ہیں, اور نبوت تو خدا کا انتہائی راز ہوتا ہے جو چوروں کو فاسقوں کو دجالوں کو نہیں دیا جاتا بلکہ اشرف الشرفان کو دیا جاتا ہے. انبیاء کی تفہیر بات نہیں ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر یہ نبوت دی جاتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ امانتیں رکھواتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سرکار اپنے اصول کے بڑے پابند ہیں, سرکار اپنے اصول کے بڑے پابند ہیں. بے شمار ایسی مثالیں اصول پر ملتی ہیں. میں ایک ہی حوالہ صحیح بخاری سے اور دیگر کتابوں سے اکثر کر کے پیش کرتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر میں صدیق اکبر کبھی مرتبہ پتا چلے گا, میرے آقا کا اصول بھی آپ کو پتا چلے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے گئے اور راستے میں جب آپ نے پڑاؤ ڈالا تو علاقے کے لوگوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دودھ پیش کیا کہ حضور دودھ پی لے. سرکار جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر تھے اور بائیں طرف حضرت عمر, بائیں طرف حضرت عمر. کوئی مسئلہ ایسا ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر دائیں طرف سے اٹھے اور چلے گئے کسی کام کے لیے چلے گئے, اور ایک نہایتی پینڈو قسم کا دیہاتی, جھٹ قسم کا دیہاتی اٹھ کر آیا اور سرکار کے دائیں طرف بیٹھ گیا, سرکار کے دائیں طرف بیٹھ گیا. جب سرکار کو پیارا پیش کیا گیا دودھ کا تو اتنے میں سیدنا صدیق اکبر آ گئے, تو حضرت عمر یہاں سے اٹھ گئے اور سرکار کے سامنے جا کر بیٹھ گئے, اور سیدنا صدیق اکبر کہا کہ آپ سرکار کے ساتھ بیٹھے. سیدنا ابوبکر جب سرکار کے ساتھ بیٹھ گئے, اور میرے آقا کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی چیز نوش فرماتے تو سارا نہیں تناول فرماتے یہ سارا نہیں دوش فرماتے بلکہ اس کو تبرک بنانے کے بعد جو قریب ہوتا اس کو عنایت کر دیتے، جو قریب ہوتا اس کو عنایت فرما دیتے تھے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تبادل سے جو سنت ثابت ہے یہ طریقہ رہا ہے. جب دودھ پیش کیا گیا تو حضرت ابو بکر کو پتا تھا، حضرت عمر کو پتا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تھوڑا سے نوش فرمانے کے بعد، اسے آب حیات بنانے کے بعد یہ کسی کو برامد فرمائیں گے. اور یقیناً اس مجمع میں سب سے اشرف ذات جو ہے وہ حضرت ابو بکر کی ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی پیالہ اپنے منہ سے ہٹایا تو دائیں طرف تو دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت عمر یہ سمجھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اس طرف نہیں ہے اور آپ نے سیمت سے اوپر کو شاید دیکھا نہیں، تو آپ نے سامنے بیٹھ کے سردار کو اشارہ کیا ہم عمر نے کہ یا رسول اللہ ابو بکر ہا ہونا، ابو بکر ہا ہونا. سردار نے سماج فہم کو ابو بکر ہا ہونا ولیکن الحق الیمنا الیمنا الیمنا، مجھے پتا ہے عمر کہ ابو بکر یہاں پر ہے، ابو بکر یہاں پر ہے، لیکن حق اس کا ہے جو دائیں طرف ہے، حق اس کا ہے جو دائیں طرف ہے، حق اس کا ہے جو دائیں طرف ہے. ابو بکر کی عظمت کو سلام ہے لیکن میرے آقا کا اصول ہے کہ ہر شہ دائیں طرف سے شروع کرنا ہے. ابو بکر یہاں پر آ گیا تو میں نے اصول تو نہیں بدلنا، اصول تو نبوت کے ایک ہی ہے کہ دائیں طرف سے شروع کرنا ہے. دائیں طرف ابو بکر ہوتا تو اسے نہیں جاتا، دائیں طرف ابو بکر نہیں ہے تو اس کے حتی کو مل رہا ہے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے کام اصول کے تحت ہے. بدر میں بھی جب ہوا سواریاں کم تھی، سواریاں کم تھی، ایک ایک جانور پر تین تین کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی. جہاں جتنے راستے ایک بیٹھے گا پھر وہ اترے گا، پھر جو چل رہا تھا وہ بیٹھے گا، پھر اس نے راستے کو چلے گا پھر وہ اترے گا پھر وہ بیٹھے گا، یہ ٹیسٹ فرما لیا. اور ایک اونٹنی جو میرے آقا کی تھی اس میں بھی دو اور شریک ہوئے تاکہ تین تین. سرکار نے فرما میں تھوڑی مستفنا رہ سکتا ہوں، سب سے بھی آتا ہے. فرما میری اونٹنی پر میرے ساتھ ابو لبابا اور مولا علی ہوں گے. مولا علی، ابو لبابا اور سرکار. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے علی حضرت کی فرمایا چلو تم سوار ہو جاؤ. کہا حضور آپ سوار ہو جائیں. سرکار فرما پھر تمہیں بیٹھنا پڑے گا آگے. کہا حضور اب آپ سوار ہو جائیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف سے اونٹنی پر سوار ہوئے اور جب روانہ ہوئے وہ مسافت طے کر دی جہاں کا وعدہ تھا، سرکار نیچے اتر گئے اور ابو لبابا سے کہا کہ آگے والی مسافت پر علی بیٹھے گا، جہاں سے تم نے بیٹھنا ہے جہاں سے تم نے بیٹھنا ہے. اور پھر ابو لبابا کو کہا کہ تم بیٹھ جاؤ. حضرت ابو لبابا نے کہا، مولا علی نے کہا کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اونٹنی پر بیٹھ جائیں اور آپ اونٹنی کی مہار پکڑ کر چلے؟ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اپنی باری بھی آپ کو دیتے ہیں. سرکار فرما وہ جی کہنا تمہیں اجر دے گا اس نیت کا، لیکن ہوگا وہی جو میں نے کہا تھا، اصول وہی ہوگا. اور تاریخ اور اس دنیا نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا محمد رسول اللہ کے اصول کی پابندی کو کہ آج امام الانبیاء زمین پر چل رہا ہے ایک عام سادہ سا صحابی ابو لبابا اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے. یہ میرا آقا کے اصول ہے، یہ اصول ہے جس کی وجہ سے اسلام کی افغانیت ہے اور یہ نبوت کا معیار ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اسی اصول پر ساری چیزیں. تو وہ جانتے تھے کہ نبی امین ہے، نبی صادق ہے. سرکار نے مولا علی کو بلایا اور سرکار نے فرمایا کہ یہ امانتیں لو، امانتیں لو. راستہ نہیں بتایا، فرمایا امانتیں لو، صبح دے دینا، صبح دے دینا اور تم سو جاؤ یہاں پر. سو گئے. ایک روایت میں ہے کہ ہجرت کا راز تو آپ کو بتا دیا تھا، ہجرت کا راز آپ کو بتا دیا تھا. شاہ ولی نے بڑی پہلی بات کرتے کہ ابو بکر کو بھی بتایا آپ کو بھی بتایا. کیا مطلب؟ فرمایا انسانیت کی خلافت کی ابتدا ابو بکر سے کی، روحانیت کی خلافت کی ابتدا نہیں سے کی. جو کتب بنے گا اولی بنے گا، جو بنے گا آئے گا دربار علی. صحیح چیز شاہ ولی اللہ صاحب ہم آپ سے لکھتے ہیں کہ اس امت میں ولایت میں جذب کا دروازہ کھولنے والے مولا علی ہیں. ولایت اور جذب کا، جس میں جوش خدا کے عشق کا جوش جو پیدا ہوتا ہے ولایت میں، اس دروازے کو کھولنے والے مولا علی ہیں. اور یہ نسبت کامل ہوتی ہے سلسلہ ریشیہ میں. فرمایا کہ اب جوش کیسا، دروازہ کھولنا یہ ولایت کی تعریف ہو گئی، یہ روحانیت کی تعریف ہو گئی. اور کبھی یوں ہوتا ہے اسکولوں میں بھی کہ جب کبھی تعریف سمجھ میں نہیں آتی تو بندہ مثال سے تعریف سمجھ لیتا ہے. اب دیکھیں نا، کبھی کسی چیز کی تعریف سمجھ کی جاتی ہے تو تعریف پہلے نہیں پڑتی، لیکن جب مثال بتائی جاتی ہے تو پہلے پڑ جاتی ہے. لیکن یہ کہہ دیجیے ایک آدمی ہے، انتہائی درندہ صفت ہے، اور اس کے گلے میں 24 نمبر کا بکر بھی ڈرا ہوا ہے، اور اس کا کام ہی گویا کہ لوگوں کو نقص پہنچانا ہے.
آپ کہ تاریخ مشکل ہو رہی ہے, مشکل ہو رہی ہے, مشکل ہو رہی ہے, میں نے کہا
اب یہ فٹ ہو. تو تعریف کبھی نہیں سمجھ میں آتی تو مثال سے, مثال سے, مثال سے قرآن نے رسول کے گستاخوں کے لیے کیا جملے استعمال کیے, جانوروں کا لفظ استعمال فرمایا ہے. مکی صورتیں اٹھا کر دیکھیں, مدنی صورتیں اٹھا کر دیکھیں. میری تقریب کا تعجب اگر ہوتا تو قرآن کا مطالعہ کرنے اس میں کہتا ہوں اہل سنت کی تاریخ, اہل سنت کی تاریخ قرآن, اہل سنت کی تاریخ قرآن. قرآن پڑھو پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہاں شدت ہو رہی ہے, کہاں نرمی ہو رہی ہے, اور کہاں نرمی کرنی تھی, کہاں شدت کرنی چاہیے. ساری بات واضح ہو جائے گی. پڑھو کنزل ایمان, پڑھو سب الفاظ کا حاشیہ. خدا تمہارے سینے کو کھول دے گا قرآن کے ان کے لیے. یہ وہ بزرگان ملت کا خدمت کا سمرا نتیجہ ہے کہ کم زہر اس طرح آتا ہے تو رب کریم اس میں کشادگی پیدا فرما دیتا ہے. اور آپ دیکھیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ السلام نے یہ چیزیں مرمت فرمائی کے لیے صبح دے دینا. میں کر رہا تھا اس پر کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے ہم آپ میں لکھا کہ روحانیت کا دروازہ کھولنے والے علی. اور روحانیت خاص ہم سمجھتے ہیں جو حضرت علی دروازہ کھولنے والے, ہم اس بات کو سمجھیں گے. شاہ ولی اللہ آگے مثال دیتے ہیں. بہت سنو, بہت سے سنیو, کافی ہو, سنو. شاہ ولی اللہ موقع سے پہلے بھی کہتا ہے اس امت کے اندر راہ جذب میں, راہ جذب کو کھولنے والے مولا کائنات علی مرتضیٰ ہے. اور روحانیت کی ہیکل سمدانی اور روحانیت کی عروج کی منزل کو طے کرنے والی اگر کوئی دلیل ہے تو وہ بغداد کے شہنشاہ سے شیخ عبد القادر جیلانی ہے.
شیخ عبد القادر
یہ کہہ رہا تھا میرا پیر جو ہے نا وہ مولا علی غوث پاک سے 8 درجہ اوپر ہے. میں نے کہا آج کل اس کو سیڑھی دکھائی ہے تو وہ علماء کے پاؤں کے نیچے بھی جا رہا ہے. میں نے کہا کسی کی طرف داری کرو نا تو پہلے عوام میں جو شخص شدہ اس کو دور کر لو. خالی کانفرنسوں سے کچھ نہیں ہوتا, خالی کانفرنسوں سے کچھ نہیں ہوتا. جس سے میں نے غوث اعظم سے متعلق ایسی بات کی ہے اس کو ہم ولی کیسے مانیں گے بھائی. وہ کہا میں نے نہیں کی, میرے کسی مرید نے کر دی. تو میں نے کہا تو نے اس بات پر توبہ کی, اس کو کچھ کہا؟ میں نے کہا سنا ہے یہ الحمدللہ مسلمان ہے, یہ امت محمدی والے ہیں, یہ مولا علی والے ہیں, یہ اسی کو سلام کرتے ہیں جو غوث اعظم کے سامنے جھک جاتا ہے. یہ داڑیوں کے جھانسے میں آ کر ولی نہیں کہتے کسی کو, یہ پگڑیوں کے جھانسے میں آ کر ولی نہیں کہتے. میں غوث اعظم جو تھے شیخ عبد القادر وہ مقامی ابدیت پر تھے اور میرے مقامی ابدیت کے 8 درجے پار کیے. ابھی میں نے کہا مقامی ابدیت کے اوپر تو پہلا درجہ خدائی کا ہے, کیونکہ خدائی اور مقامی ابدیت خالقیت اور ابدیت. تو کہا اگر شیخ عبد القادر جیلانی مقامی ابدیت پر ہے تو میرے مقامی ابدیت کے 8 درجے پار کیے. اور میں نے کہا احمد مقامی ابدیت کے بعد تو خدائی کا دعویٰ ہو جاتا ہے, مقامی ابدیت کے بعد تو خدائی کا دعویٰ ہو جاتا ہے. شاہ ولی اللہ مدنی سے دہلی کہتے سنو راہ جذب کو کھولنے والا علی ہے اور راہ جذب میں کمال پانے والا علی کا بیٹا شیخ عبد القادر ہے.
اگر کسی کو غلطیت ملتی ہے تو شیخ عبد القادر کے نالین کا صدقہ ہوتا ہے. میں نے کہا میرے نقشبندی بھائیوں سنو, سنو, میں کسی سے ڈر کر شیخ نقشبند سے محبت نہیں کرتا اور میں کسی کو دکھانے کے لیے ملمہ گاڑی کے لیے قیوم زمانی مجدد الفسانی شیخ نقشبند کے بادشاہ ہمارے ماں باپ کی عزت ان کے قدموں پر قربان ہوتی. فرماتے ہیں کہ مجھے ولایت کی پرواز میں خطرہ لاحق ہوا, شیطان بار بار آ کر اڑ جاتا تھا, اسے دور کرتا پھر آ جاتا. آخری منزل طے کر رہے ہیں, آخری منزل طے کر رہے ہیں, مجھے تم سے ساری ادھر ادھر قیوم زمانی طے کر رہے ہیں, شیطان مداخلت کر رہا ہے. فرمایا حیران ہو گیا کہ شیطان سے نجات کیسے ہوگا, تصور کیا پرواز والے دین کا, تصور والے دین کا تصور تھا, شیطان کا بیڑا غرق ہوا اور میں قیوم زمانی بن گیا. وہ میں نے کہا شیخ نقشبند اس دربار سے بھیک لے رہا ہے, ہاں مجھے تو الف ثانی اس دربار سے بھیک لے رہے ہیں. تو شانے کا بچہ اپنے آپ کو ان کا ماننے والا بھی کہتا ہے, بہت باتیں بڑھ جائے گا, بڑھے گا. اگر کہا ہے تو تیرے لیے رہا, توبہ کر لیا ہے تو پھر جھک کے سلام کرتا ہوں. اس لیے کہ چرچا اس روئے زمین پر چلے گا وہ آمینہ کے لال کا چلے گا, آمینہ کے لال کے صحابہ کا چلے گا, مولا علی کا چلے گا,
بات ولایت کی آئے گی تو صرف غوث آدم کا چلے گا, صرف غوث آدم کا چلے گا. کہ جناب یہ کوئی ضروری ہے کہ ان کا قدم ساری اولیاء کی گردنوں پر ہو, یہ ضروری ہے؟ میں نے کہا تو پدینہ پدی کا شوربہ ہے, جنہوں نے سر جھکایا نا, جنہوں نے سر جھکایا تیری ساری نسلیں بھی اتنی عبادت کر رہے تو ان کے سبحان اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ خواجہ خواجہ غریب النواز, وہ شیخ احمد کبیر رفائی علیہ رحمت جو اکبرین غوث آدم کے سامنے سر جھکانے والے ہیں, فرمایا ہمارے گردنوں پر نہیں, ہمارے سروں پر, ہماری آنکھوں پر, ہمارے دلوں پر. آپ کا قدم یہ بھابھیوں کی زبان بولتے ہیں. پھر میں نے کہا سلسلوں میں یاروں سے پناہ نہیں لیتے, وہ تو خدا کے یہ یار ہے کہ جو اشارہ کرے تو وہ زمین سے آسمان تک پہنچے. چور ہو تو ابدال بن جائے, ابدال ہو تو گھٹیا بھکاری کی بھی حیثیت نہ رہے اس کی, اگر ان سے وہ منحرف ہو جائے. یہ ان کا مقام ہے اور ان کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ نام ان کا لے لے. میرا نام کہتا ہے کیا ڈرے جس پہ حمایت کا ہو پھر جا کے رہا, کیا ڈرے اور کاغریوں کاغریوں بنو. کاغری کوئی الگ سلسلہ نہیں ہے, سارے بزرگوں کا ایک ہی سلسلہ ہے. نقشبندی کو قادری کرو تب بھی ٹھیک ہے, قادری کو نقشبندی کرو تب بھی ٹھیک ہے, کیونکہ عقیدت ایک ہی ہے, معاملات ایک ہی ہے, طریقے مختلف ہیں, بات ایک ہی ہے, مقصود ایک ہی ہے, مغز ایک ہی ہے, وہی تمام فیضان ہے. آ رہا ہے مولا علی کی واردہ سے, مولا علی سے آ رہے ہیں اپنے بیٹے شیخ عبد القادر کو ہے, اور وہی سلو فیضان پھر عام ہو رہا ہے, وہی سلو فیضان پھر عام ہو رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت گرامی میں کر رہا تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو ستاب صلاح السلام نے وہ چیز عنایت فرمائی, فرمائی سو جا علی, سو جا. میری تقریر سے کسی کو چڑھنے کی ضرورت نہیں, چڑھتا ہے تو چڑھتے رہے, قیامت میں انشاءاللہ فیصلہ ہوگا. لیکن میں یہ نہیں کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ, کوئی مثال سنی آپ نے, بیگانے کی شادی پہ اور عبداللہ دیوانہ ہو گیا. ابھی میرے کو عبداللہ بھائی تو اس کی بارات میں جانے سے پہلے پوچھتا بھائی دلہا ہے دلہن نے کس کی طرف سے جا رہا ہے تو بھائی, دلہے کی طرف سے جا رہا ہے, دلہن کی طرف سے جا رہا ہے, کس کی طرف سے جا رہا ہے تو. وہ پوچھتا تو صحیح بھائی, اللہ ہمیں بیگانے کی شادی میں عبداللہ بننے سے بچائے, ہمیں اللہ عبداللہ بننے دے تاکہ ایک مسوخ ہو, تاکہ ہم کسی شخص کی ضمانت اٹھائے تو عوام کو مطمئن نہیں کر سکے, عوام کو بتا نہیں سکے تو جناب وہ ہے کون. رابی جامش مولا علی کو سزا دی, سلام السلام نے چیز سپرد کی, کالی سولا مولا علی سو گئے, ہری چادر اوڑھ کے سو گئے, ہری چادر اوڑھ کر سو گئے. ابن تیمیہ بھی لکھتا ہے کہ میرے آقا ہمیشہ ہری چادر کندھے پر رکھا کرتے, ہری چادر پہن کر سو گئے. فرمایا ایسا سویا کہ پھر کبھی نیند ہی نہیں آئی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ موت نہیں آئے گی, صبح اٹھنا ہے, امانت لوٹانی ہے. سرکار وہیں سے نکلے, سیونا صدیق اکبر کے گھر گئے, صدیق اکبر سے کہا ابو بکر گھر میں جو بھی ہے باہر نکالو سب کو, ایک اہم بات کرنے آیا ہوں. خدا جو راز مصطفیٰ کو بتائے تو وہ راز مصطفیٰ کتنے راز سے بتائے, راز کی بات تھی. سیونا صدیق اکبر نے آواز لگائی, چلو چلو باہر نکلو. اور میں کس کو آواز دی تم نے, کہا میری دیدی اور بیٹی ہے. فرمایا تمہارے گھر بھاگے نا کہاں کا رہنے دو. تو نبی کو ابو بکر ہی نہیں سارے گھرانے میں اتنا بھروسہ ہے, کیونکہ تربیت جو سیونا صدیق اکبر کے پاس, جو غلام گھر کے باہر رہتا ہے اس کی تربیت اتنی ہوئی ہے تو بچیاں جو گھر میں رہتی ہیں اس کی تربیت کیسی ہوئی ہوگی. اللہ اکبر. اب دیکھیں آپ سکان نے فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے اور تم میرے ساتھ سفر میں ہوگی. تو سیونا صدیق اکبر رونے لگی. میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے تو ہمیشہ غم میں لوگوں کو روتا ہوا دیکھا, لیکن جب میرے والد کو سرکار نے ہجرت کے لیے ان پر اپنا شر فرمایا اور ان کو اپنی غلامی مل لیا تو میں نے دیکھا کہ ہاں بندہ خوشی میں بھی روتا ہے, جب اسے خوشی اور مرتبہ انسان مل جاتا ہے تو وہ اس میں بھی روتا ہے, اس میں بھی اس کو منزلت اور قدر کی بنا پر وہ روتا ہے. کہ حضور کچھ عرض کروں, سرکار فرما کیا؟ کہ حضور میں نے آپ کی مزاج پاس کو پہلے جان لیا تھا اور اس لیے میں نے یہ سواریاں لے کر رکھ لی ہے. سرکار علیہ السلام نے سواری دیکھی, سواری دیکھنے کے بعد سرکار فرما کتنے کی تھی یہ؟ کہا حضور اتنے کی تھی. سرکار نے کہا یہ لو. کہا حضور میں بھی آپ کا, سواری بھی آپ کی, روپے بھی آپ کے, یہ تو آپ کا میں خادم ہوں. حضور سرکار فرما نہیں, یہ اللہ کا شیوا ہے, اس کی قدرت کا طریقہ ہے کہ اس نے جس نبی کو بھی جب ہجرت کا حکم دیا تو وہ نبی جاتا ہے تو اپنے جیب خاص سے پیسہ دے کر جاتا ہے. لہٰذا یہ سواری تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں کیا, تو کہنا کہ جی صدیق اکبر نے پانچ روپے کا اونٹ دس روپے میں بیچ دیا. ہم نے کہا ایک طرف سے مانتا بھی اور ایک طرف سے جمی بھی کرتا ہے,
میں نے چلو گن کو چھوڑ مارنا تو نہیں نا کہ صدیق اکبری کے ساتھ میں کوٹری انہوں نے ہی لے کے رکھی تھی اور عوام اتنی عقل رکھتی ہے سمجھ رکھتی ہے مجلس مجالس المومنین لکھتا ہے کہ وہ ایک جو اونٹ تھا وہ 500 روپے کا تھا وہ 1000 روپے میں سرکار علیہ السلام کو درام کو دے دیا ابو بکر نے یہ کام کیا ہم نے کہا ہو جو 500 روپے کا اونٹ 1000 روپے میں دے کر آ رہے ہیں تو بلّہ بظاہر دھوکہ کر سکتا ہے تو وہ راستے میں سفر میں جانتے وقت کتنے مخبروں کو بتا سکتا ہے اور رب کریم اتنا اہم راز جو نبی اپنے پیسے سے خریدے اور ہاں راز ہجرت پھر بھی رب اس کو بتائے تو ہم نے کہا صدیق اکبر کا تو کچھ نہیں بگڑا رب کو دیکھنا ہے کہ جناب جو جانور بیچنے میں ایسا کر سکتا ہے تو وہ ہجرت کا راز سینے میں کیسے رکھ سکتا ہے لیکن جب رب نے راز کے لیے چن لیا تو سارے الزام ختم ہو گئے خدا جس سے راضی ہو گیا خدا کے محبوب جس سے راضی ہو گئے روانہ ہو گئے اپنے غلام کو کہہ دیا کہ میں وہاں جا کر رکوں گا اور غلام بھی کہتا بالکل صبر کا پیکر ہے غلام کو بھی بتایا کہ جناب کچھ نہیں ہے مالک نے جو کہہ دیا بات زبان سے دل میں آ گئی اب سر جائے گا بات نہیں جائے گی آنا وہاں پر ایک بیٹی کو بتایا روانہ ہو گئے ساتھ میں جا رہے سرکار علیہ السلام کے چہرے کو اوپر نقاب ڈالا ہوا اور سیدنا صدیق اکبر آگے چل رہے ہیں جلدی جلدی میں تو ایک آدمی رستے میں ٹکرا گیا سیدنا صدیق اکبر بھی جاننے والا تھا اس نے کہا کہاں جا رہے ہو فرمایا آگے ایک کام سے جا رہا ہوں تو کہا یہ صاحب کون ہے یہ صاحب جو تمہارے ساتھ ہے یہ کون ہے اب کیا جواب دیں صاحب نے جا کے بول دے تو 5000 دے گا بولا نہیں یار 2 گھنٹے کی بات کی تو پسینہ بھی دور ہے اور ٹائم نہیں چل سکتا کل آؤں گا کل دیکھ لیں گے میں نے وہ تمہارے ادھر ہوتا یہاں نہیں ہوتا یہاں نہیں ہوتا یہاں پرمیشن بھی ختم ہوئی بھائی بولے یہاں نہیں ہوتا سنیو یہاں فرمایا یہ کون ہے ساتھ میں جو چل رہے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ آج کل تو جو ہے کہ جگہ جگہ نشانات ہے کہ سڑک وہاں جا رہی ہے سڑک وہاں جا رہی ہے روڈ بندہ گاڑی لے کر پہنچ جاتا ہے نشہ لے کر پہنچ جاتا ہے پہلے یہ ترقی نہیں کی پہلے یہ ہوتا کہ آدمی کو کرایہ پر لیا جاتا تھا تاکہ وہ راستہ دکھائے لے جائے تو سیمر سٹی کے پورے بڑے تاریخ سے نکاب ہمارے اس نے پوچھا یہ نکاب پوش کون ہے تمہارے ساتھ فرما رجل یہدی للسبیل یہ وہ مرد حق ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں وہ سمجھا راستہ دکھا رہے ہیں آپ نے صراط مستقیم مراد لی ہے رجل یہدی للسبیل یہ مرد حق ہے جو مجھے راستہ دکھا رہے ہیں اس نے کہا اچھا اچھا پھر میں چلتا ہوں وہ روانہ ہوا اور اس نے کہا صراط مستقیم روانہ ہو گئے یہ وہ راز کی بات تھی جب غار میں آپ پہنچے میں انتہائی مختصر کر کے آخری بات کرتا ہوں غار میں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت میں تشریف لائے تو قرآن نے اس کی غم مانگی کی سورۃ توبہ میں اللہ فرماتا ہے اس اخرجہ الذین کفروا کہ ان پیاروں کو کافروں نے نکال دیا مکہ سے قرآن کہتا ہے ان پیاروں کو کافروں نے نکال دیا مکہ سے وہ کون تھے سانی اسرائیلی روافی الغار فرمایا وہ کون تھے فرمایا وہ تھے غار میں جو اپنے یار سے فرما رہے تھے اور وہ دوسرے میں سے دو یعنی اپنے یار کے ساتھ وہ دو اور اس نے کہا جو دونوں غار میں تھے کہ اذ یقول لصاحبہ اس ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ اے میرے صاحب اے میرے صحابی لا تحزن ڈرنا نہیں غم نہیں کرنا ان اللہ معنا خدا ہمارے ساتھ ہے خدا ہمارے ساتھ یہ قرآن نے اس نقشے کو کھینچا اس واقعے کو بیان کیا قرآن نے کیوں نہیں کہا کہ محبوب وہ اونٹ بھی جو بیچا ہے وہ دھوکے سے بیچا ہے اونٹ جو بیچا ہے دھوکے سے بیچا ہے لیکن قرآن نے وہاں پر ان کو صاحب کہا محبوب یہ تیرا صحابی ہے یہ تیرا صحابی ہے یہ تیرا محبوب ہے یہ سرکار نے ان کو صحابی نہیں کہا بلکہ خدا نے کہا کہ محبوب یہ تیرا صحابی ہے تو ابو بکر کو صحابیت کا شرف زبان مصطفیٰ سے جو ملا ہے یا قرآن کے حکم سے ملا ہے اب یہاں سے پتا چلا کہ صدیق اکبر یہ واحد صحابی ہے جن کے لیے قرآن نے صحابی کا لفظ استعمال فرمایا اب اگر جو سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے وہ قرآن کا انکار اور قرآن کا انکار مسلمان نہیں ہوتا قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا یہ غار کے اندر یہ کیسے تھے اور حضرت عمر نے یہی فرمایا تھا کہ وہ رات جو غار میں تم نے گزاری وہ مجھے دے دو آج وہ رات پوری غار کے اندر گزر رہی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مقدس
حضرت سیدنا صدیق اکبر کی جھولی میں ہے، ستاد صلاط و سلام کے زلفوں کو سوار رہے ہیں، سر مقدس کو بھی دباتے ہیں، شانوں کو بھی دباتے ہیں تاکہ ستاد صلاط و سلام سے آرام ہو جائے. اب وہ کیا باتیں ہوئی ہوں گی، وہ کیا راز کی باتیں ہوئی ہوں گی، وہ کیا سلسلہ رہا ہوگا، وہ شیخ نے اپنے مرید کو، وہ آقا نے اپنے طالب کو، وہ آقا نے اپنے غلام کو کیسے فیضان سے مرتب کیا ہوگا، اس کی بحث تو جب سمجھ میں آتی ہے جب مدینہ پاک پہنچی. مدینہ پاک کی طرف نظر آ رہی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس پر اشارہ فرمایا، بخاری میں بھی روایت موجود ہے، فرمایا کہ مدینے والوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تک دیکھا نہیں تھا وہ سرحد پر انتظار کر رہے تھے کہ میرے آقا آنے والے ہیں، آقا آنے والے ہیں. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جیسی آپ کی اونٹ کے پاؤں سے جب دھول اڑنے لگی، فضا غبار آلود ہوئی، جب ان لوگوں نے دیکھا تو وہ اس تیرے سے سنی آپ الوداع سے، جہاں سے جس تیرے سے ودا کرتے تھے اس تیرے سے دوڑتے ہوئے نیچے اترے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے تھے، سارے لوگوں کا تانتا مڑ کر سیدنا صدیق اکبر کی طرف ہو گیا اور وہ اپنی زبان سے آپ کو رسول کہنے لگے، لیکن سیدنا صدیق اکبر فوراً اپنے کندھے سے چادر ہٹائی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف فرما ہوئے، فوراً سرکار کے سر مقدس پر چادر تن دی اور فرمایا ہاں رسول اللہ، اللہ کے رسول تو یہ ہے. معرفت کا علماء سفیان نے لکھا کہ بات رکھ یہ تھی کہ رسول کا چہرہ کسی اور چہرے سے مناسبت نہیں کرتا، لیکن یہاں بات کیا تھی، فرمایا غار کی رات تھی کہ شیخ نے اپنے طالب کو اپنے قول میں تو ہجرت سے پہلے ہی رکھ دیا تھا، لیکن آج اپنی طبیعت میں طالب نے مزاج میں صورت نہیں ملا دیا. یعنی غار کی رات میں ابو بکر فنا پھر رسول ہو چکا، یعنی دنیا تمیز نہیں کر سک رہی تھی کہ جناب یہ اللہ کے رسول ہے یا یہ اللہ کے رسول ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہے. سیدنا صدیق اکبر کی جن جہتوں سے تعریفات ہیں، جو مقام ہے، جو عظمتیں ہیں، آخر میں آپ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات عرض کر کے جانا چاہتا ہوں، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی بارگاہ میں جو آپ کی عظمت پر مبنی کلمات ارشاد فرمائے اور آپ کو جو مقام اور جو عظمت مرحمت فرمائی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، بے شمار کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. صدیق اکبر کی بات تو حضرت یوم ابوبکر میں بھی آئے، عمر میں بھی آئے گی، عثمان میں بھی آئے گی، اور مولا علی میں تو آئے گی آئے گی. تو لہٰذا میں اسی حدیث کے پاس پر تقریر کے اتفاق کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما لی احد عندنا یمن الا وقد کفیناہ ما حرا ابا بکر، کہ دنیا میں مجھے جس نے جو احسان کیا میرا فضل آتے ہیں، مجھے جو دیا، میرے پاس جو پیش کیا، میں نے ہر ایک کا احسان اتار دیا، میں نے ہر ایک کا احسان اتار دیا سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے. فرمایا فإن عندنا یدن یکافیہ اللہ بہا یوم القیامۃ، مجھ پر اور اسلام پر اتنی نیکیاں کرنے والے ابو بکر ہیں کہ میں ان کے معاملے کو خدا کی شکر کرتا ہوں کہ میں نے دنیا میں ہر ایک کا حق ادا کر دیا، اس کا جو احسان تھا وہ لوٹا لیا، لیکن ابو بکر کی نیکی میرے ساتھ اور اس کا احسان اسلام کے ساتھ اتنا ہے کہ میں اس کو خدا کے حوالے کرتا ہوں اور کہتا ہوں مولا اس پر تو جیسا چاہتا ہے انعام اور اجر عطا فرما. وما نفانی مال احد فتو ما نفانی مال ابی بکری، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا مجھے فائدہ پہنچایا ابو بکر کے مال نے. فرمایا سنو ولو کنت متخذا خلیلا فی امتی، میں اپنے دوست اس امت کے اندر اگر کسی کو اپنا گہرا ترین دوست خلیل بناتا کہ جس کے سینے میں اپنے نبوت کے راز رکھ دیتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن ولکن صاحبکم خلیل الرحمن، لیکن تمہارے یہ صاحب محمد رسول اللہ کا خلیل اگر اس دنیا میں کچھ ہے، اور دوستی کے اعتبار سے، بھائی چارگی کے اعتبار سے تو وہ ابو بکر ہے، لیکن مرتبہ خلیل کے اعتبار سے تمہارے صاحب کا محمد رسول اللہ کا کوئی خلیل ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. یعنی آپ نے خلیل کی نسبت سیدنا صدیق اکبر کی طرف اس لیے نہیں کی کہ فرمایا کہ میرے دلوں میں جو راز موجود ہے، صدیق جس چیز کو برداشت کر سکتا ہے
تو دوستی کے ناطے کو بتا دیے, یعنی پہلے ابو بکر کی تعریف کر دی, پھر اپنی شان بھی بتائی. پھر فرمایا ابو بکر کے مان نے مجھے اتنا فائدہ دیا جتنا کسی کے مان نے نہیں دیا. میرے جی نے چاہا کہ میں اسے خلیل بنا دوں. خلیل کہتے ہیں انتہائی گہرے دوست ہو, کہ جس طرح آئینے میں دیکھ کر بندہ گفتگو کرتا ہے تو اس طرح اپنے دوست سے گفتگو کرے. وہ دوستی اتنے اخلاص اور عروج پر پہنچے, تاکہ کے اتنے نقطے پر پہنچے کہ جہاں پر دو جسم, گویا کہ دو جسم اور ایک روح کام کر رہی ہو, جو وہ سوچتا ہے وہ یہی سوچتا ہے, جو یہ راز دینا ہے اس کے دل میں چلے جاتے ہیں. فرمایا کہ میں خلیل بنانا چاہتا تھا لیکن میرے سینوں کے اندر انسانوں کی بیراز ہے اور خالص خدا کی بیراز ہے, اور میں یہ راز ابوبکر کے سینے میں نہیں ڈال سکتا, کیونکہ یہ راز پہاڑ پر ڈالے تو پہاڑ پھٹ جائے, جو اللہ نے میرے سینے میں ڈالے. یہ راز تو وہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت سمندروں پر ڈالے تو وہ خوش پڑ جائے, کہ جو راز اللہ نے میرے سینے کے اندر گویا کے رکھے ہیں اور میرے سینے کو پہلے اللہ نے عالم نشرح کہہ کر اس کو کشادہ کیا ہے. تو فرمایا خلیل تو نہیں بناتا, دینی بھائی بناتا ہوں, دینی دوست بناتا ہوں. اور اگر تم مجھ سے پوچھو نا کہ میرا خلیل کون ہے کہ جس سے میں اپنے دل کے راز دے سکوں, تو وہ خدا بھی تھا. تو یہاں سے ستاوی اسلام اسلام کی بشریت بھی پتا چلی اور مرتبہ بھی پتا چلا کہ سیدنا صدیق اکبر کو سرکار جس قدر کون ہے, اس کے باوجود جو مقام مصطفیٰ کا ہے وہ مقام مصطفیٰ کا ہے. سرکار نے فرمایا کہ اتنے قرب ہونے کے باوجود میں نے ابو بکر کو خلیل نہیں بنایا, دینی بھائی بنایا, کیونکہ میرے سینے میں جو راز ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. شہاب الدین خفاجی نے اسی کو ریاض میں رہتے ہیں کہ سرکار نے کیوں نہیں بس دے دیا. فرمایا اس لیے کہ اس راز کے لیے باطن کا انتہائی نورانی ہونا ضروری ہے, اور پھر میں صدیق اگر اس مقام پر نہیں تھے, اس مقام پر سرکار ہے تو سرکار کے راز اسی کو دیں گے, یا تو جو سرکار کے مقام پر ہو یا جو سرکار کے مقام سے آنا ہو. سماج صدیق اکبر کی بزرگی اپنی جگہ پر, لیکن وہ بزرگی میں سرکار کے برابر تو نہیں, اس لیے سرکار نے فرمایا یہ راز میں جس کے سینے میں رکھ سکوں وہ تم میں سے کوئی نہیں, اگر رکھتا تو ابو بکر کے سینے میں رکھتا, لیکن یہ راز میں جس کو دے رہا ہوں وہ خدا کی ذات. یہاں سے میرے آقا کا مقام بھی پتا چلا, اور حدیث کے پہلے جملے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان بھی پتا چلی. آخری جملے نہ رہ جائے, تقریر مکمل نہ ہو جائے, اس حوالے سے میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر کے اخلاص کی بھی بات باندھے ہو جائے, اور آپ کے مقام اور آپ کی عظمت پر بھی گویا کہ آخری دلیل ہو جائے کہ حضرت بلال جب قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں اور انہیں آگ پر بٹھایا جا رہا ہے, کوڑے برسائے جا رہے ہیں, سرکار علیہ السلام قریب سے پہنچی اور دیکھا کہ بلال کو آگ پر لٹایا گیا ہے, زنجیریں باندھی گئی ہے. سرکار نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. سرکار نے جب ان کی توجہ فرمائی تو مسکراتے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا, احد احد احد, حضور میں بہکا نہیں, میں آگ کی شعلے پر بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا ایک ہے, خدا ایک ہے, خدا ایک ہے. سرکار علیہ السلام کے مزاج کو دیکھ کر حضرت کا سمجھ گئے کہ سرکار علیہ السلام کا دل آج بہت بھر آیا ہے بلال کے لیے. فوراً گئے امیہ بن خمس سے کہا کہ بلال کی کتنی قیمت ہے, جتنے تو مسلمان ہوئے ہوئے جن کا احسان جاریہ حضرت ابو بکر کے لیے ہے, مسجد نبوی کی زمین بھی حضرت ابو بکر کی ہے, مکے میں پہلی مسجد بھی آپ ہی بنانے والے, اجر و ثواب میں کتنے گوشے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے. یہاں تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ گئے امیہ بن خمس سے کہا کہ یہ تیرا مال پکڑ اور بلال کو چھوڑ دے. مکے میں خبر بات چل رہی کہ غلام بلال حبشی ہے اور زخمی بھی ہے, کیا ضرورت تھی ابو بکر کو اس میں چھڑانے کی؟ لوگ بات کرنے لگے, کیونکہ غلام کو جب خریدا جاتا ہے جب اس سے کوئی کام کرایا جاتا ہے, لیکن بلال تو زخمی بھی ہے اور حبشی ہے, ان سے کیا کام کرائیں گے, ان سے کیا مان لیں گے؟ کسی نے بات دراصل یہ کہ شاید بلال نے کوئی احسان کیا ہو ان پر, بعض اس احسان کو پورا کرنے کے لیے ابو بکر نے مال دے کر بلال کو آزاد کر دیا. کوئی نہ سن سکا, خدا کو سن رہا تھا. خدا نے اپنے محبوب کے قلب پر آیت اتاری, محبوب محلے میں لوگ ابو بکر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نے بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا اس لیے چھڑایا, کوئی دنیاوی معاملہ تھا. آج سنو صدیق اکبر کے خلاف آج کہتے ہیں جی یہ ہمارے ذاتی صاحب بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, بہت مخلص ہیں, ان کے سارے کام جو ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہو رہے ہیں. بعد میں وہی مائک چھٹ کے گرا ہو, اگر مائک پر تھا تو تعریف تو کرنی تھی نا اس کی, مائک پر تھا تعریف تو کرنی تھی اس کی. مائک پر آنے کے بعد
کمپین اگر کسی کی شان میں کچھ کہتا ہے نا تو وہ یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کمپین یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے الفاظ بولنا آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی میں یہ ایسی ہے. تو کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے یعنی جو آدمی چاہے کہ میں اچھے الفاظ بول رہا ہوں لوگ سنے تو وہ مائک پر استعمال کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ احمد دہر یہ وہ ایک جگہ مجھے کہنا کہ جی بحر العلوم ہے اور میں نے کہا کیوں مجھے پتا تو یہ لفظ بولنا آتا ہے. ایک جگہ کہ مفتی احمد میرے خاموشی تھا کبا تک کمبا یہ لطب ہم لوگوں کو دے رہا ہے جو پتا ہے تجھے لفظ بولنا آتا ہے. تو کبھی کمپیر اپنی جذبات کے اندر لوگوں کے سامنے واوا کرنے سے کہ اس بیان کے بعد شاید دوسری جگہ پر بھی ڈیوٹی لگ جائے دوسری جگہ بھی دعوت آ جائے تو وہ اپنے الفاظ کو پھینکنے کے لیے وہ تعریف کو سامنے والے کی کر رہا ہے لیکن آپ سمجھتے نہیں وہ اپنی تعریف کرنا چاہتا ہے کہ مجھے اردو بولنا آتی ہے مجھے عربی کے کلمات بولنا آتے. تو کہنے لگے کہ ہمارے ذاتی صاحب ہیں ان کی نماز بھی اللہ کے لیے ہے ان کا روزہ بھی اللہ کے لیے ہے ان کا حج بھی اللہ کے لیے ہے یہ بڑے اللہ والے. ایک داخل کی تعریف کرنے والا ایک ایسا مبلغ ہے کمپیئر ہے کہ جناب جو کمپیئرنگ کر رہا ہے اس کو بلا رہا ہے لیکن کسی نے جا کے بولا ارے بھائی تو کیا کر رہا تھا کل تم نے اس کو اسٹاک میں دیکھا ہے اور تو کہہ رہا تھا کہ نماز بھی اللہ کے لیے یار مائک تھا تو مجھے کہنا تو تھا ہی یہاں پر خدا کہہ رہا ہے یا دنیا بھی کوئی تعلق نہیں ہے یہاں وہ کہہ رہا ہے جو دلوں پر بھی نظر رکھتا ہے. فرمان محبوب بلال کو آزاد کرنے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلال نے کوئی احسان کیا ابو بکر کا کوئی دنیاوی معاملہ ہے. قرآن کہتا ہے سید جنب الاتقا ابو بکر متقیوں کا امام ہے اسے جہنم سے کوسوں دور میں رکھوں گا. بلال کو اس نے آزاد کر کے خدا کو خوش کیا فرمایا وہ متقی نہیں اتقا ہے وہ متقیوں کا امام ہے. الویوں کی ماں نہ ہوئے تبکتا یہ وہ ہے جس نے مال خدا کی راہ میں دیا کہ وہ پاکی میں اس کا شمار ہو جائے. لوگ کہتے ہیں کہ بلال کا کوئی احسان ہے قرآن خود کہہ رہا ہے اللہ وضاحت کر رہا ہے حضرت ابو بکر کی طرف سے مال یا حلیم ان دہ نعمت تجزا ابو بکر نے جو دیا ہے نا وہ مال یا حلیم ان دہ نعمت تجزا ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے تو یہ مال کیوں دیا یا اللہ اس لیے دیا ہے کہ وہ بڑی ذات والا رب سے راضی ہو جائے مطلب جگہ وجہ ربی لالا وہ اعلیٰ ذات والا جو رب ہے اس کے سامنے یہ سرخرو ہو جائے والا سو بھیا اور اس طرح سے اس کا رب راضی ہو جائے. تو دیکھیں یہ ہے ابو بکر کا مقام جس کی رضا کی بات خدا خود کرتا ہے. لوگوں میں اگر غلط فہمیاں پھیل جاتی ہے کہ ابو بکر نے شاید اپنے نام کے لیے بلال کو آزاد کیا یا ابو بکر بڑے سخی ہیں کہ جناب وہ غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں یا بلال نے کسی دور میں ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا اس احسان کو پورا کیا تو رب کریم نے ان کو فرمایا تو وما علی احد عنده من نعمۃ تجزا یہ کسی نعمت کی جزا نہیں ہے یہ کسی باپ کے احسان گزاری نہیں ہے تو یہ کیا ہے وجہ رب العلا یہ تو صرف ابو بکر اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا وجہ سو فرما اس کی مرضی یہ تھی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے. رب کریم میں اس آیت کریمہ کے اندر واضح طور پر مجموع بیان کے اندر تبریشی نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر کے اوپر نازل ہوئی کہ حضرت ابو بکر نے جب بلال کو آزاد کیا تو رب کریم نے آپ کی پارسائی آپ کی رضا اور آپ کی تقویٰ اور آپ کی طرف سے جو غلط فہمی تھی اس کو دور کرنے کے لیے اپنے محبوب کے دل پر یہ آیت اتاری. تو کون امام المتصدقین کے مرتبے پر پہنچ سکتا ہے کون حضرت شیخ صدیق اکبر کے مقام کو پا سکتا ہے جن کے متعلق اگر گلی کوچوں میں غلط بات مشہور ہو جائے تو قرآن اتر رہا ہوتا ہے اور اس کی رضا ہو جاتی. میں نے کہا بیٹے تم 60 ہجری کے قریب کی پیداوار ہو اگر اس وقت قرآن اتر رہا ہوتا نا تو رب کریم ایک شہر کا بھی نام لیتا اور ایک بندے کا بھی نام لیتا اور پھر بتاتا کہ سیدنا صدیق اکبر کی شان کیا ہے. لیکن رب کریم نے قرآن اپنے محبوب پر گویا کے ختم کروا دیا اور آگے محبوب دین کے نائبین خلفاء اور علماء کو چھوڑ دیا کہ قرآن میں ہم نے وہ ہاتھ رکھے ہیں ان کے نام بھی رکھے ہیں تمہارا قلب اولیاء کے میدان سے منور ہوگا ان کا نام بھی تمہیں نظر آئے گا ان کی شکل بھی تمہیں نظر آئے گا. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے خان بازار رسول اہل بیت سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے صحابہ اکرام سے عقیدت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ نے جس صحابی کو جس درجے سے
جس جہد نے جو فضیلت دی ہے ہمیں فراہ دلی کے ساتھ اسے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت سیدہ صدیق اکبر کی قدر سے, صداقت سے, سبحان اللہ, ایسے عظیم اخلاص سے ہمیں حصہ نصیب فرما, ان کی فدائیت سے ہمیں حصہ نصیب فرما, ان کی فدائیت اور جناب رسول کے اس مرتبے سے ہمیں عشق محمدی کی بھی نصیب ہو جائے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام السلام اور آپ کے بیٹی غلام امام المتصدقین حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چل سکے. اور دعا کیجئے بڑی وسیع نظری کے ساتھ, دل کھول کر دعا کیجئے کہ مولا کریم سیدہ صدیق اکبر کے وسیلہ جلیلہ سے اس مجمع میں جن مسلمانوں نے حاضری دی ہے, اللہ رب العزت جو دلوں میں جائز مقاصد ہے تمام کے مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. اور اللہ رب العزت اس علم دین کی محفل میں جو ہماری حاضری ہوئی, اس حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں نجات اور سرخروئی کا ذریعہ بنائے, نظرانہ بنائے, اور کل قیامت کے دن سیدہ صدیق اکبر کی دوستی, معیت, ان کا قرب, ان کی شفاعت اور ان کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دو شعر صلوات و سلام کے پڑھے جائیں.